خوف خدا عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جلد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 9، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1442 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی 29ویں شب یعنی 29th نائٹ ہے، اور یہ اس ماہ رمضان کی آخری تاک رات ہے. حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ جب بھی بدھ کو پہلا روزہ میں نے پایا تو میں نے لیلۃ القدر کو 29ویں رات میں پایا. تو یوں ان کے تجربے کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجرنی. اللهم اني اسالك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ, اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم.
میرا نام محمد رمضان اتاری ہے, میں ترکی سے عرض کرتا ہوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک بات سمجھا دیں کہ ایک شخص نمازیں پانچ وقت پڑھتا ہو اور دیگر عبادتیں بھی کرتا ہو, لیکن پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں غافل آدمی ہوں, ہر وقت غفلت میں رہتا ہوں, تو کیا عبادت کرنے والا غافل ہو سکتا ہے؟ برائے کرم غفلت کا صحیح مفہوم بتا دیں, جزاک اللہ.
نماز پڑھنے والا اگر اپنے آپ کو, عبادت کرنے والا اپنے آپ کو اگر یہ سمجھے کہ میں نیک آدمی ہوں, بہت اچھا آدمی ہوں, صالح شخص ہوں, تو یہ تو اس کے لیے ہلاکت ہے. بزرگان دین نے ہمیشہ عاجزی کی ہے, انہوں نے خوب عبادتیں کی ہیں, نیکیاں کی ہیں, اور ایک سے تقوی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں, لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کے طور پر پیش کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نیکوکار ہو ہی نہیں سکتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزانہ 70 بار 70 ٹائم, بعض روایت کے مطابق 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, گناہوں سے مغفرت, گناہ نہیں کرتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے, اور معصوم جو ہوتا ہے وہ گناہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا, پھر بھی یعنی استغفار کرتے تھے, توبہ کرتے تھے. اب درجات کی بلندی اس سے حاصل ہوتی ہے, اور بھی مطلب ہے کہ بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں استغفار سے, تو یہ کرتے تھے. پھر ہمارے بزرگان دین بھی خوب مطلب ہے کہ اپنے آپ کو مطلب ہے کہ عبادت کے باوجود گناہگار کہتے تھے. مکاشفت القلوب میں حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے, میں عیادت کے لیے حاضر ہوا اور ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا, عقیدت مندوں کا رش تھا, اور وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ رو رہے تھے. میں نے عرض کی اے شیخ, یا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں, بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں. میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئی؟ فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ, اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ, اور اب غفلت ہی میں موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں. پھر ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر 4 عربی اشعار پڑے, جن کا ترجمہ یہ ہے. نمبر 1, میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا. نمبر 2, اتنی عزت اور رفعت کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا, اور اپنے جرم کی بنا پر رہن یعنی گروی ہوں گا, اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگا, اور خاک ہی میری تکیہ ہوگی. نمبر 3, میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں سوچا. نمبر 4, مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے, مجھے تجھ سے رحمت کی امید ہے, تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے. تو یوں ہمارے اکابرین, بزرگان دین, اولیاء کاملین, یہ سب عاجزی کرتے تھے, اپنی عبادت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہتے تھے. اور حقیقت میں تو عبادت وہی ہے کہ جو قبول بھی ہو جائے, ورنہ ہم جو عبادت کرتے ہیں واقعی تو غفلت، غفلت معنی توجہ نہ ہونا، خشوع اور خضوع نہ ہونا، دل نہ لگنا، دل نہ لگانا، ادھر ادھر کی سوچتے رہنا، جلدی جلدی ادا کرنا، طرح طرح کی غفلت جو نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بعض اوقات غفلت بندے کو کفر میں پہنچا دیتی ہے. تو اب یہ کہ جو نیک بندہ ہے، پرہیزگار ہے، اور وہ اگر کہتا ہے جیسے کہ ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں نے سجدے میں سر رکھا تو غفلت کے ساتھ، تو جب اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، تو یوں اپنی نمازوں کو انہوں نے اپنے طور پر کہا کہ میری نمازیں قضا ہو گئی، کہ میں نے نمازیں اب تک ایسی پڑھی نہیں کہ جیسی اللہ پاک کا حکم ہے، میں اللہ پاک کا صحیح معنوں میں حکم بجا نہ لا سکا. تو یہ ان کی عاجزی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ ہم کو کہیں کہ یہ ایسے اچھے، نعوذ باللہ، تو یہ عاجزی ہے. اور عاجزی میں یہ جو جھوٹ بولنا جو نا عاجزی میں، یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ عبادت ہے عاجزی میں جھوٹ بولنا. تو بڑے بڑے بزرگان دین نے عاجزی فرمائی، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت عبادت کی، میں نے بہت نمازیں پڑھی، میں بہت نیک پرہیزگار آدمی ہوں، بلکہ عاجزی کی اور اللہ کی رحمت پر امید رکھی. امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان، یہ ولی کامل تھے اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے، انہوں نے اپنے شعر میں کہا گناہ رضا کا حساب کیا. یہ عاجزی آپ کی، ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. تو رضا آپ کا تخلص تھا، تو فرماتے گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہے سوا، لاکھ سے بھی بڑھ کر ہیں، چاہے وہ لاکھ سے بھی بڑھ کر ہیں، مگر اے عفو تیرے عفو کا، اے معاف کرنے والے پروردگار تیرے عفو کا، تیری معافی کے خزانے کا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. میرے گناہ اگرچہ بہت سارے ہیں لیکن آخر کسی گنتی میں تو ہے نا، کوئی تو اس کی لمٹ ہے، لیکن تیری رحمت کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یوں مطلب اعلی حضرت نے، اور بھی کئی اشعار ہیں اعلی حضرت کے جس میں آپ نے بڑی عاجزی فرمائی ہے. تو کوئی بھی ایسا ملے گا نہیں، اور جو کہے نا کہ میں نیک ہوں پرہیزگار ہوں، تو وہ پرہیزگار ہے ہی نہیں سمجھو، اور کوئی ایسا بولتا ہی نہیں ہے. گناہگار بھی اپنے آپ کو گناہگار بولتا ہے، اور نیکوکار بھی اپنے آپ کو گناہگار بولتا ہے، اور سب اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں. گناہگار کو ہم نے فائنل کو فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ بے نمازی ہے اس لیے یہ تو ضرور جہنم میں جائے گا. ہمارے ہم اپنی سوچیں، ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائیں گے تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے. تو آدمی اپنے عیوب کو دیکھتا رہے، غور کرتا رہے، اور اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں ایک بات کافی ہوتی ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا، کہتے ہیں ہمارے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک یا لیلۃ القدر کی رات انتقال کرتا ہے، اگرچہ وہ شرابی ہو، بدکار ہو، گانے باجے والا ہو، جیسا بھی ہو، مطلب گانے باجے والا ہو، وہ جنتی ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟
دیکھو یہ ہم فائنل کو اس طرح کہنا کہ فلا تو فلا، مطلقاً یہ فضیلت ہے کہ جو مسلمان ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے وقت فوت ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب یوں تو مطلب حدیث میں پاک جو بھی تھوڑا بہت علم رکھتے اس کو پتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اب آپ بولو کہ زندگی بھر شراب پیو، نماز ایک بھی مت پڑھو، لا الہ الا اللہ کہتے رہو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. تو یوں حدیثوں کی شروحات بھی ہوتی ہیں. اس لیے ہم کسی کے بارے میں، ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ یہ جہنم میں چلا گیا، یہ تو گناہ کرتا تھا. نہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کرے، ہم نے دعائی کرنی ہے کہ اللہ ان سب پر رحمت کرے، ان کے صدقے مجھ پر رحمت کرے. یہ کرنا ہے، کسی کے ٹو میں نہیں پڑھنا. ایسا نہ ہو یہ سب جنت میں چلے جائیں اور یہ ٹو میں پڑھنے والا دیکھتا رہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک اور سوال ہے، لیلۃ القدر ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ اس رات کو بھی لوگ سحری تک سو کر گزارتے ہیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا ان کو اس لیلۃ القدر کی ساری رات عبادت کا ثواب مل جاتا ہے؟
وہ سونے والا جو ہے نا، اس کا تو کیا گلہ کرنا تھا، تو کم از کم گناہ سے تو بچ جاتا ہے، سوتا ہے تو آدمی، اور اگر عشاء کے فرض با جماعت پڑھے ہیں اور فجر کی با جماعت پڑھ رہا ہے، تو ویسے بھی حدیثوں کے مضامین کے مطابق اس نے پوری رات عبادت میں گزاری، تو سونا کوئی ایسا برا عمل نہیں. بزرگان دین سونے کی مذمت کرتے تھے، لیکن یہ پھر عبادت کی ان کی ترغیب ہوتی تھی کہ عبادت کرے. اب ہم لوگ کیا جاگیں گے تو تیری میری اس کی غیبت، اس کی چگلی، اس کی عیب دری، تو اس کے بارے میں بدگمانی، تو گالی گفتگو، اور کیا ہوتا جاگ کر گپ شپ. تو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے سونا اچھا ہے، آدمی سویا پڑا رہا، کم از کم گناہ سے تو بچے گا. ہاں جو عبادت گزار ہے اور جو واقعی عبادت کر سکتا ہے، اس کا سونا اچھا نہیں ہے، کہ سونا سراسر کھونا ہے اس کے حق میں. ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیات کے مطابق ہے معاملہ. تاہم سونا جو ہے نا، یہ مطلب گناہ نہیں ہے. سب بھی سوتے، کوئی آئے تو صحیح میدان میں کہ جو کہ میں نہیں سوتا ہوں، سبھی سوتے. سوئے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا آدمی، خود ہی نہیں سوئے لاکھ کھڑے کھڑے سو جائے گا، گر پڑے گا.
بات ہے بابا، جن کو رات وہ نہیں جاگ، ان کو رات پر جاگنے پر قدرت ہی نہیں ہے، ایسے ہوتے ہیں. اب ان کو اٹھنا بھی جلدی ہوتا ہے، کئی ایسے تو جو جلدی اٹھتے ہیں وہ رات کو پھر سو جاتے ہیں، اور ان کو نہیں مطلب جاگا جاتا، طبیعت ہی نہیں ہوتی. تو اگر یہ ایسا کیا ہو کہ یہ سوئیں تبھی ثواب ملے.
ظاہر ہے میں نے کہا نا کہ ایک عبادت، اب یہ شام کو بتاتا عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے سوئے، عشاء پڑھ کے سوئے، نیت کرے میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، جبکہ نیت کا موقع ہونا چاہیے کہ واقعی ذہن میں ہو کہ تہجد پڑھنی بھی ہے. تو اس کا سونا عبادت ہے، کہ عبادت کے انتظار میں ہے کہ میں سوؤں گا تو ہی تہجد کی عبادت ملے گی، جاگتے تو ملتی نہیں ہو، ساری رات کو جاگے تو اس کے لیے تہجد کا وقت ہی نہیں ہوتا، تہجد کے وقت ہوتا ہی سونے والے کے لیے.
اس پر روایت یاد آئی، آپ نے کہا نا کہ نیت کر کے سوئے، اور محل بھی ہو نیت کا کہ میں اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، تو روایت میں آتا ہے کہ اگر ایسا اگر یہ نیت کی اس نے تہجد پڑھنے کی اور نہ اٹھ سکا، تو اسے تہجد کا ثواب بھی ملتا ہے جو نیت کا، اس کا ثواب ملے گا، اور نیند اس پر تصدق کر دی جاتی ہے.
سبحان اللہ. ہاں نیت صاحب منزل آسن، نیت تھی اور نہیں کر سکا. اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے آپ کو رات میں ایک گھڑی قیام کے لیے تیار کرے پھر وہ سویا رہ جائے، تو اس کی نیند اللہ پاک کی طرف سے صدقہ ہے، اور اللہ پاک اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق ثواب لکھے گا. جبکہ ایک روایت میں، جو اس نیت سے بستر کی طرف آئے کہ رات میں اٹھ کر نماز ادا کرے گا مگر صبح تک اس پر نیند غالب رہے، تو اسے اس کی نیت کے مطابق ثواب دیا جائے گا، اور اس کی نیند اللہ پاک کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے. ایک اور روایت، جو شخص رات کو مخصوص رکعتیں پڑھنے کا عادی ہو پھر کسی رات میں اس پر نیند غالب آ جائے، تو اسے اس کی نماز کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، اور اس کی نیند اس پر صدقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا آج آپ نماز عید کا طریقہ بتائیں گے؟
نماز عید کا طریقہ اگر میں بتا بھی دیتا ہوں تو یاد کس نے رکھنا ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ خطیب صاحب جو ہے نا، عید پڑھاتے ہیں جو، یہ مسجدوں میں عام طور پہ دیکھا کہ بتاتے ہیں
جی.
عید کا طریقہ ہر جگہ مسجدوں بتایا جاتا، پھر بھی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں پڑتی، یاد نہیں رہتا، پھر اس شخص کنکھیوں سے، سائٹ سے، آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کس طرح ہاتھ اٹھاتے اور کس طرح رکھتے ہیں. تو سال میں دو ہی بار عید کی نماز آتی ہے، یاد رہتا نہیں.
میں اس سے متعلق دو چار سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جو عوامی طور پر جو عموماً اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ جو عید کی نماز کے لیے آیا، جیسے آپ نے بھی ابھی بیان فرمایا کہ بعض نہیں اس کو یاد رہتا، اب رکوع میں نہیں جانا، امام صاحب نے جیسے کہ تکبیر کہی تو تکبیر ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے، تو اگر ایک شخص ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑنے کی جگہ پر پورا رکو کر لیتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ رکو میں تو گیا نہیں اب وہ واپس آتا ہے تو یہ جو عمل ہے اس کا کیا اس کو رکو سے واپس آنا اس کے لیے درست ہے یا وہ رکو میں رہے؟
امام کی ابھی اس وقت امام کے بھی امام کی پیروی اس پر واجب ہے تو اٹھنا تو پڑے گا نا اس کو امام رکو میں نہیں گیا نا
رکو میں جانے کا جو وقت تھا وہ تو ابھی تلاوت بھی نہیں ہوئی جی تلاوت بھی نہیں ہوئی نا کیونکہ وہ
دوسری میں حضور تلاوت کے بعد ہوتا ہے
ہاں جی
دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد تین تکبیر تین تکبیر ہیں
دوسری رکعت کا پوچھا تھا
مجھے تو میرے ذہن میں ہے یہ کہ یہ تکبیر کا یہ ہوتا ہے نا تو آپ رکو میں چلے جاتے ہیں
تو بہت تفریح بھی لیتے ہوں گے کہنا کہ دیکھتے ہوں کون کون رکو میں گیا ہے
اب یہ عجیب آپ
پڑھتے
عید میں ہوتا ہے مطلب نہیں پتا ہوتا حالانکہ امام صاحب بتاتے ہیں میرے وہ ذہن میں اور بھی دو تین سوال آتے ہیں کیونکہ جس نے بھی سنا ہے نا طریقہ یہ اسی نے سنا جیسے پہلی تکبیر جو پیچھے سے آیا اس کی تین تکبیریں نکل گئی ہیں شروع کی اب وہ دوسری رکعت میں داخل ہوا تو بقیہ نماز کیسے پوری کرے گا اور اس سے اگر کوئی غلطی ہو تو کیا کرے گا تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے عوام کو جو عید کی نماز پڑھنی چاہیے سب کو یقیناً
عید کی نماز میں یہ ہے کہ لوگ جاگتے جلدی ہیں جنرلی اندازہ
جی جاتے ہو
جلدی جاتے ہیں اور یہ کہ یہ بھی ایک ہوتا ہے یار پھر آگے پیچھے تکبیریں ہوں گی تو سچکا تو پڑے گا نہیں کہ کرنا کیا ہے اچھا جس نے مسائل پڑے ہوں گے اس کو بھی یاد رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اب میرے نماز کے احکام میں لکھے ہوئے ہیں برسوں سے لکھے ہوئے اب ان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ان مسائل کی عام طور پر نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی پریکٹیکل ہوتا ہے اس کا
آپ اس
کو بلا جاتا ہے
بابا وتر میں دیکھیں نا ماہ رمضان میں وتر جمع سے پڑھے جاتے ہیں
اس میں بھی رکو
کئی مرتبہ تیسری رکعت کے اندر تکبیر قنوت میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو یا تو بعدوں کا امام صاحب بھی رکو میں چلے جاتے ہیں
جی
تو پھر پیچھے سے آواز آتی ہیں
جی
مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ میں نے یہ ادا نماز تھا تو وہ پیچھے سے ایک شخص آیا وہ امام صاحب رکو میں چلے گئے
جی
تو پیچھے سے ایک شخص آیا اس سے آواز دی کہ امام صاحب رکو میں سارے رکو میں چلے جاؤ تو جتنے مقتدی تھے سارا اس کا لقمہ لے کر رکو میں چلے گئے تو میں نے پھر بعد میں ان کو کہا میں کہ حضور آپ تو مقتدی تھے ہی نہیں اور آپ نے لقمہ دے دیا سارے نے غیر مقتدی کا لقمہ لے لیا تو کہا میں کیا کروں امام صاحب تو رکو میں تھے سارے رکو سے اوپر تھے میں پیچھے سے آیا میں نے کہا رکو میں جا سارے رکو میں چلے گئے میرا کیا قصور ہے
اب ساری نماز صرف کی گئی
اچھا وہ نہ مانے نا پھر بارش شریعت سے ان کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تو یہ بھی ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو عید کی نماز میں غلطیاں جو ہوتی ہیں ہمارے یہاں مقتدیوں سے اگر ان کا کوئی پتہ چل جائے نا
یہ تو نماز کے احکام میں سے میں عرض کر دوں پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید تین تکبیریں کہہ لے اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور تین ہی کہے اگرچہ امام نے تین سے زیادہ کہی ہوں اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ ہم امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئیں یعنی بقیہ تکبیریں اب معاف ہو گئیں اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا یعنی تو بہتر ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی. اچھا اب عید کی جماعت کسی کو نہ ملی تو کیا کرے؟ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا, خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا, خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز ٹوٹ گئی, تو اگر دوسری جگہ مل جائے عید کی نماز تو پڑھ لے, ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا. ہاں بہتر یہ کہ یہ شخص چار رکعت چاشت کی نماز پڑھے. اچھا عید کے خطبے کے احکام, نماز کے بعد امام دو خطبے پڑھے اور خطبہ جمعہ میں جو چیزیں سنت ہیں اس میں بھی سنت ہیں, اور جو وہاں مکروہ یہاں بھی مکروہ. صرف دو باتوں میں فرق ہے, ایک یہ کہ جمعہ کے پہلے خطبے سے پیشتر, یعنی پہلے خطبے سے پہلے خطیب کا بیچنا سنت تھا, اور اس میں یعنی عید کے خطبے میں نہ بیٹھنا سنت ہے. دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خطبے سے قبل نو بار اور دوسرے کے پہلے سات بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے 14 بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں. تو یہ تو خطیب کے لیے تکبیر کہنا, عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ یاد رہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو یا نکاح کا خطبہ ہو, یہ سب کا سننا فرض ہے. باتیں کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, یہاں تک کہ خطبے کے دوران چلنا بھی نہیں ہے, ادھر ادھر منہ پھرا کے دیکھنا بھی گناہ ہے, چاہے عید کا خطبہ ہو چاہے نکاح کا خطبہ ہو چاہے جمعہ کا خطبہ ہو. نکاح کے خطبے میں شاید لوگوں کو ادھر ادھر حساب کتاب بہت ہوتا ہوگا, اور سب اب تک جس نے بھی کیا ہے یہ توبہ کریں, کان لگا کر سننا ہے. آواز نہیں بھی سمجھ آ رہی, عربی خطبہ بھلے نہیں سمجھ آ رہا, سر جھکا کے بیٹھے رہیں اور سنیں, ورنہ گناہ کروں گے. ادھر ادھر دیکھیں گے, بات چیت کریں گے, کسی کو بلائیں گے, کسی کو جگہ دیں گے, کچھ بھی حرکت نہیں کرنی ہے. بھول کر رہا ہے اس کو بھول بھی نہیں سمجھانی, کیونکہ ورنہ آپ بڑی بھول میں پڑ جائیں گے. بعد میں سمجھا دیں اس کو, خطبہ سننا ہے چاہے نکاح کا ہو. بقرعید میں بھی لوگوں کو خطبے میں جلدی ہوتی ہے, بگم بگ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں سننا ہے. یہ قربانی کرنا بھی کار ثواب ہے, تو خطبہ سننا بھی تو کار ثواب ہے, بلکہ خطبہ نہ سننا تو ابھی آپ نے سنا کہ خطبہ سننا, یعنی خطبے کے لیے رکنا سنت ہے نا, خطبہ سن کے جائے, خطبہ سنے بغیر ہی چلا گیا تو اس کی سنت چھوٹی, اور اب خطبہ سننے کے لیے رکا ہے تو اب توجہ سے اس کو سننا ضروری ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیں گے واٹس اپ کروں میاں. پیارے اسلام بھائی, الحمدللہ اس وقت جیسے کہ نماز عید کے تعلق سے مسائل جیسے بیان ہوئے, تو یہ مسائل کو آپ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور چونکہ نماز کے مسائل بیان ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ امیر علیہ سنت ہمیں نماز عید کا طریقہ بھی اگر بیان فرما دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عید کا طریقہ اور عید کے نماز عید کے مسائل ہم انشاءاللہ اس کا پورا ایک مدنی گلدستہ اس کی پوری ویڈیو بنا کر ہم آپ کو انشاءاللہ بھی دیں گے, آپ خود بھی دیکھیے گا اور اس کو زیادہ زیادہ وائرل کیجیے گا, کیونکہ نماز عید کے طریقہ بھی اور نماز عید کے تعلق سے جو مسائل ہیں اس کا جاننا ہمارے لیے بہت لازمی ہے تاکہ ہم زیادہ کم سے مطلب غلطیوں سے بچ سکیں. تو میں امیر سنت سے عرض کروں گا ہمیں نماز عید کا طریقہ بھی بیان فرما دیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني.
اللهم
انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.
اللهم
انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
حضرت سیدنا برائدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر کے دن، جو رمضان شریف کے بعد آتی عید، وہ عید الفطر کہلاتی ہے، عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور عید اضحیٰ یعنی بقرعید کے روز نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے. اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے، عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ کھا لیتے اور وہ طاق ہوتی، یعنی 1, 3, 5, 7 اس طرح طاق، شاید اوڈ، ہاں اوڈ ہوتی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کو، یعنی نماز عید کے لیے، ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے، راستہ بدل کر. اچھا، اب عید کی نماز کا طریقہ حنفی فقہ کے مطابق، پہلے اس طرح نیت کیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، 7, 6 زائد تکبیروں کے، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے اور ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے. یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے. اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں، یعنی کھڑے کھڑے تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں. پھر امام تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ جہر، یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر کے ساتھ، یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے. امام اللہ اکبر کہے گا تو سب مقتدی بھی کانوں، یہ 3 بار کان تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ نہ باندھیں، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیں. ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے اسلامی بھائیو، امیر سنت سے عرض کروں گا کہ جو ان دنوں فلسطین میں جو مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسجد اقصا قبل اول کے تعلق سے، میں چاہوں گا کہ اس کے لیے بھی آپ ایسی دعا کر دیں کہ اللہ بس کرم فرما دے اور آسانی ہو جائے.
آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما.
آمین.
اے اللہ پاک، قبل اول کی حفاظت فرما. الہ العالمین، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ، رحمت عالمیان کا واسطہ، یا اللہ پاک تجھے قرآن کا واسطہ، یا اللہ پاک تجھے صحابہ و اہل بیت کی عظمت و شان کا واسطہ.
آمین.
فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما.
آمین.
بیچاروں پر رحم فرما. آمین. یا اللہ، ان پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی جا رہی ہیں، رحمت کی نظر فرما دے، کرم فرما دے، فضل کر دے کہ ان یہ مظلوم بیچارے اس ظلم و ستم سے نجات پا جائیں۔ اے اللہ پاک، دشمنان اسلام کا، یا اللہ پاک دشمنان اسلام نیست و نابود ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، دشمنان اسلام کے میلے منصوبے خاک میں مل جائیں۔ یا اللہ پاک، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما، دنیا جہان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔
آمین آمین
آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کمزوری اور آدمی کے دماغ، کمزوری ہو اور آدمی کا دماغ مضبوط کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرمائیے گا۔
یہ غالباً قوت حافظہ کے لیے، یہ
شاید
مطلب دماغ کی کمزوری بھی بولتے ہیں کہ ہمارے بچے کا دماغ کمزور ہے، یاد نہیں رہتا ہے، سبق یاد نہیں کر سکتا وغیرہ، اس کے لیے یہ کہ کھٹی چیزوں سے بچے۔ اور بھی کئی اس کی مطلب یعنی کہ صورتیں ہیں دماغ کمزور ہونے کے، عقل کند ہونے کی، تو ان چیزوں سے بچنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہ کئی اس کے اوراد بھی ہیں جو پڑھنے سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہ کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے یہ خود تو پڑھ نہیں سکتا، اس پر دم کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور بڑا جو ہے وہ پانچوں نمازوں کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد فرض سنتیں وغیرہ پڑھ کر، یا عالم یا علیم، یا حافظ یا حفیظ، یا ناصر یا نصیر، پانچ بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دے۔ اور چھوٹے بچے کے لیے سر پر ہاتھ رکھ کر پانچوں نمازوں کے بعد یا قویو گیارہ بار، یا قویو گیارہ بار، پانچوں نمازوں کے بعد سر پر سیدھا ہاتھ رکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوگا۔ رات کو سوتے وقت یا ذل جلال و اکرام تین مرتبہ پڑھ کر باداموں پر دم کیجئے، ایک بادام اسی وقت، ایک صبح نار منہ یعنی خالی پیٹ، اور ایک دوپہر کے وقت کھائیے۔ والدین بھی یہ عمل کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے ماموں تھے وہ سعودی عرب میں تھے، تو انہوں نے نا روزہ رکھا تھا سر جی، یعنی کہ شروع سے وہیں تھے، تو یعنی کہ جب وہ آئے ہیں تو روزہ رکھ کے آئے تھے، تو کل ان کے نا یعنی کہ 30 پورے ہو جائیں گے، تو اگر یعنی کہ اگلا روزہ 30واں ہوا تو ان کے 31 ہو جائیں گے، وہ رکھ دیں یا کیا کریں پھر؟ جواب عنایت فرما دیں۔
روزہ تو رکھنا ہوگا، جہاں یہ ہیں وہاں چاند تو نظر آیا نہیں ہے نا، جیسے پاکستان میں تو چاند جب نظر آئے گا تو رویت ہلال جو ہوگی نا ثابت، تبھی وہ روزے چھوڑیں گے، اور عید بھی یہیں پڑھیں گے، جہاں چاند رمضان عید کا ہوا نا وہیں عید بھی پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔
میں نے آج یہ نیت کی ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس کو اپنی گھر کی مسجد میں نے بنائی ہے، اور آپ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا۔
مجھے اور میرے گھر والوں کو بخش دے، یا اللہ تعالیٰ اہل تعالیٰ کو بھی بخش دے،
یا اللہ
अल्लाह को बख्शे या अल्लाह हमें जन्नत पे डाल दे।
अच्छा, घर के अंदर हमने ये दो मस्जिद बैत की नियत की है, एक वालदा के रूम के अंदर का कुछ हिस्सा जो अभी दिखाया, और एक थोड़ा दूर उसी जगह से थोड़ा दूर जाके ये मस्जिद बैत की नियत की भी है, क्योंकि तो वालदा को चलने में कुछ परेशानी भी होती है, तो ऐसा करना कैसा, इसमें रहनुमाई फरमा दें। मेरी, मेरे घर वालों की, मेरे दोस्त अहबाब की, सबकी बेहिसाब मगफरत की दुआ की इल्तिजा है।
माशाल्लाह, बड़ा दिल खुश हो रहा है, ईमानदारी की बात है, मेरा तो दिल बड़ा खुश हो रहा है ये मनाजिर देख कर मस्जिदों के। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितना इसको अच्छा बनाएंगे, इस पर खर्चा करेंगे, अल्लाह करेगा इसका अजर मिलेगा। जैसे एयरपोर्ट पे मस्जिद होती है बड़ी प्यारी प्यारी, मेहराबें और दीवारें लकड़ी की ये लोग बनाते हैं। खैर, ये तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे होता है आमतौर पर, तो घर में भी जिसको अल्लाह ने दिया है तो वो थोड़ा अच्छी जगह इसकी तरकीब करें तो मदीना मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक आप सबकी काबिश कबूल फरमाए, और अपने घर में दो बनाई है मस्जिदें, एक यासिर नाम लिखा था इस्ताई भाई ने, तो मरहबा दो भी बना सकते हैं।
ये अब्दुल कादिर भी है।
अच्छा, इन्होंने अब्दुल कादिर
जी जी,
इन्होंने दो बनाई है माशाल्लाह। हाँ, दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह कबूल फरमाए। इसका बस एहतराम करना है, और एक मुसल्ला जैसे बिछा लिया उसको मस्जिद का अपने जहन बना लिया, तो मुसल्ले से थोड़ी थोड़ी जगह मतलब सात सात इंच या तीन तीन इंच चारों तरफ जायद हो तो अच्छा है, ये मशवरा है। तो इस तरह मतलब ये कि थोड़ा खुला सी जगह हो जाएगी मस्जिद की, मस्जिद बैत, घरेलू मस्जिद। माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे मनाजिर देखने को मिले। मेरी पड़पोती को रुकू में दिखाया गया बरीरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ नवासी, मैंने कि पड़पोती बोला, हाँ पड़पोती तो कोई नहीं है मेरी, पढ़ नवासी, मेरी बेटी की नवासी। यूं बच्चों को कुछ ना कुछ इस बहाने भी जोक और शौक पैदा होगा, ये कभी कभी मुसल्ले पर आ जाएंगे, नमाजें अपनी जो भी जिस अंदाज में पढ़े। अल्लाह करीम की रहमत बहुत बड़ी है, इनका झुकना हो सकता है बड़ों के हक में कबूल हो जाए और बेड़ा पार हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
ये है कि ये हमारा एक कमरा है जिसके हमने दो हिस्से किए हुए हैं, एक ड्राइंग रूम है और एक डाइनिंग रूम है जिसमें बेसन भी लगा हुआ है। क्या हम इस डाइनिंग रूम वाले हिस्से को मस्जिद बैत बना सकते हैं, जबकि इसमें बेसन भी लगा है, ताकि हम इसमें आसानी से दांत वगैरह साफ कर सकें और मुंह धो सकें, और इनके लिए वॉशरूम में ना जाना पड़े। इस बेसन से इसके अहकामात में कोई फर्क तो नहीं आएगा जो आपने मदनी मुजाकरे में इरशाद फरमाए थे।
माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है, बल्कि ये तो एक आइडियल है कि जो मस्जिद बैत बनाते हैं वो या तो ऐसे रूम का इंतखाब करें जिसमें बेसिन हो, बेसिन डलवा ले, दांत मांजना, खाने के लिए हाथ धोना, एहतिकाफ में, ये एहतिकाफ के लिए गलेबन पूछा हो या वैसे बेसिन है, एहतिकाफ में इसका बड़ा फायदा हो जाएगा इस बेसिन का। ये वॉशरूम में जाने से तो हाथ धोने के लिए हाथ जाएंगे तो एहतिकाफ टूट जाएगा, तो 10 दिन वाला एहतिकाफ है तो वो ये मदीना मदीना बहुत अच्छा। लेकिन इससे पानी गिरेगा, ये चिघाण हम मेमनी में बोलते हैं, पानी बिखरेगा, पाओं के निशानात पड़ेंगे, ये सब नहीं होने देना है। और बहुत सफाई रखनी है, कोई यहाँ पर ऐसा कोई कारपेट का छोटा पीस बिछा लिया जाए कि जो पानी को जज करे, लेकिन फिर उसको सुखाना पड़ेगा, या कुछ ना बिछाया जाए और जब जब इस्तेमाल हो जाए कुछ पानी गिरे तो उसको पोछा लगा लिया जाए, पूछ लिया जाए। ये इसका जितना एहतराम करेंगे बाद अब बानसी, गंदगी नहीं होनी चाहिए, खुशबूदार होनी चाहिए यह जगह। बेशक आप लोग बैठे हैं, दुरूद शरीफ पढ़े, जिक्र अस्कार करें, अगरबत्तियां जलाएं, तो इधर ओ दीवार में खुशबू बस जाए, अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती हो या ऊद सुलगाएं, ये हो कि जो जाए उसकी यानी कि रूह ताजा हो जाए, दिल खुश हो जाए, फरहत आए उसको, नमाज पढ़ने में खुशबू लुटा रही हूँ फजाएं। صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ سوالات عموماً دنوں میں ہر سال آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں کسی اور ملک میں تھا, وہاں چاند ایک روز پہلے ہوا تھا, اب میں جہاں ہوں وہاں چاند ایک روز بعد ہوا تھا, اب جہاں میں ہوں وہاں اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو میرے 31 روزے ہوں گے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟
اب بھی مسئلہ بیان ہوا نا کہ جہاں ہے نا جس ملک میں وہاں اب جس طرح چاند ہوتا ہے وہ اس کا اعتبار کریں گے, بھلے 31 روزے ہوئے 31 ہو گئے وہ رکھ لے روزہ, اور عید وہیں پڑے جہاں جس ملک میں ہے اور چاند کی رویت یعنی چاند کا دیکھنا ثابت ہوا ہے.
بزرگ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لیلت القدر جو ہوتی ہے وہ 7 راتوں میں ہوتی ہے, آخری 5 راتوں میں, تو اگر ویسے ہمارے پاکستان میں تو آج 7 رات ہے لیکن سعودی میں گفت رات ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں کہ گفت رات وہاں بھی اس حساب سے دیکھی جائے گی یا اس حساب سے دیکھی جائے گی, کون سی 7 رات میں, یعنی وہاں 7 رات ہوگی جہاں گفت ہوگی, تو یہاں 7 ہوگی تو وہاں گفت ہوگی, تو رہنمائی فرماتے ہیں.
یہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہی کہ اب یہاں آج 29ویں ہیں تو دوسری جگہ کسی ملک میں 30ویں, جب مدینہ شریف میں 30ویں ہے, تو اس میں جہاں جیسے 27ویں جہاں لیلۃ القدر کی اب کنفرم تو نہیں ہے کہ کب لیلۃ القدر ہے, تو جہاں مطلب یعنی کہ لیلۃ القدر ہے رات ہے ان کے حق میں یہ وہ لیلۃ القدر ہے. اب جیسے اس وقت ہم پاکستان میں ہمارے یہاں رات ہے تو امریکہ میں اس وقت دن ہوگا, غالباً اس وقت دن ہوگا, تو وہاں تو وہ تصور ہی نہیں لیلۃ القدر کا, دن کے وقت لیلہ تو بولتے ہی رات کو ہیں, تو جہاں جہاں مطلب یہ کہ جو وقت جیسے نمازوں کے اوقات میں فرق پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی جیسے کہ ہم مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں, کہیں عشاء ہو رہی ہوتی ہوگی تو کہیں ایک عصر ہو رہی ہوتی ہوگی, دنیا میں اوقات کا فرق, کہیں زہر ہو رہی ہوتی ہوگی تو اوقات کا فرق ہوتا ہے, تو ان کے حق میں وہ نماز کا وقت, ان کے حق میں وہ نماز کا وقت اور ہمارے حق میں کسی اور نماز کا وقت, تو اسی طرح ہمارے حق میں کوئی اور وقت لیلۃ القدر کا اور دوسرے ملکوں میں اس تاریخ کے حساب سے کوئی اور وقت لیلۃ القدر کا, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اللہ عرش پر قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے. اس طرح قربانی کے دنوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور عید میں بھی فرق ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوگا, مدینہ میں عید ہو رہی ہوگی, ایک مثال ہے کہ آج عید ہے, یوں فرق تو ہوتا ہے, تو وہاں عید کے فضائل ملیں گے ہم کو, روزے کے فضائل ملیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک افسوسناک خبر رکن شورا الحاج ابو ماجد محمد شاہد, الحاج ابو ماجد محمد شاہد مدنی نے یہ اطلاع دی کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند اور خلیفہ قطب مدینہ احسن العلماء حضرت مولانا قاری امانت رسول نوری رضوی پیلی بھیتی 65.5 سال کی عمر میں برین ہیمریج کی وجہ سے 29 رمضان مبارک یعنی 29 رمضان مبارک کو بریلی شریف میں یو پی ہند میں انتقال فرما گئے. یہ آج ہے 29, یعنی آج ہمارے یہاں تو رات ہے, ہند میں فرق ہوگی تاریخ, آج تو ہوا لیکن ہمارا تو آج 28 روزہ تھا, یا بھی ہو سکتا ہے رات میں انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو مطلب تھوڑا کنفیوز ہو گیا, یہ میرے بہت بڑے یعنی جی یہ میرے کرم فرماتے ہیں, ہم 80 میں مدینہ شریف میں ہم نے کافی وقت ساتھ گزارا, یہ بھی تھے قاری امانت رسول صاحب اور حافظ عنایت رسول, ان کے بھائی تھے، ان سے وہ بڑے تھے، ان کو تو کافی سال ہوئے، بھی سال ہوئے حافظ عنایت رسول، دونوں بھائی یہ حج پر آئے تھے، اور ایک بلکہ تینوں شاید تشریف لائے تھے ساتھ، مفتی جہانگیر صاحب، مفتی جہانگیر رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی کافی عرصہ ہو گیا انتقال کو، مفتی جہانگیر صاحب کو. ہماری ایک اچھی کمپنی بنی ہوئی تھی وہاں مدینہ پاک میں سن 80 میں، یعنی کتنے سال ہو گئے آج، 41 سال ہو گئے، 41 ایئرس. تو یہاں یہ قاری امانت رسول صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور الحمدللہ ان کو خلافتیں بھی حاصل تھی، سرکار مفتی اعظم، پھر سیدی قطب مدینہ. تو میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے مجھے مواجہ شریف میں سرکار کے دربار میں پیش کیا، مواجہ شریف میں سنہری جالیوں کے پاس، اور وہاں ان کو جو بھی خلافتیں اجازتیں تھی انہوں نے مجھے عطا فرمائی تھی الحمدللہ. تو ہماری بہت اچھی ترکیب رہی، اور بس یہ پھر کچھ سال پہلے بریلی شریف میں یہ امتحان ہو رہے تھے، منظر اسلام بریلی میں غالباً اعلی حضرت کے مدرسے میں، یہ ممتحن کی حیثیت سے تشریف لائے تھے. یہ پیلی بھیت میں، پیلی بھیت ایک شہر ہے اپنے یو پی کا، بریلی شریف بھی یو پی میں، تو یہ امتحان لینے آئے تھے، تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس کے علاوہ کوئی ملاقات پھر شاید ہوئی نہیں ہے، وہ مدینہ شریف والی، پھر یہ بریلی شریف والی ہوئی ہو تو پتا نہیں مجھے. تو یہ چلے گئے، مجھے تو تھوڑا یوں شوق لگا ہے، بہت یعنی کہ دین کی خدمت کرتے تھے، بہت بھلے انسان تھے، اور بہت پکے سنی اور اعلی حضرت کے تو بالکل یعنی کہ بہت بڑے عاشق تھے. مرحوم کے ایک صاحبزادے بنام خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا قاری محمد رضا رسول نوری رضوی، متعلم جامعہ الازہر مصر، وہاں کے پڑھے ہوئے، یا ہاں وہاں کے پڑھے ہوئے ہوں گے، نہیں ازہر ہی نہیں لکھا، پڑھے وہاں پڑھ رہے ہوں گے، ہاں متعلم. اور چار بیٹیاں ایک بھائی تھے، جو وہ انتقال نہیں، ایک دو سال پہلے نہیں، کافی سال ہو گئے، اس میں ایک دو سال لکھا، وہ حافظ عنایت رسول کو کافی سال ہو چکے ہیں انتقال کو، ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی بھائی ہوں وہ بھی وصال پائے ہوں. حضور مفتی اعظم ہند قطب مدینہ، سیدی قطب مدینہ کے علاوہ آپ کو احسن العلماء حضرت مولانا سید مصطفی حیدر حسن برکاتی رحمت اللہ علیہ سے بھی خلافت حاصل تھی. آپ نے اپنے کلام مجموعہ بہار بخشش سمیت 29 کتب و رسائل لکھے ہیں. یہ شاعری بھی کرتے تھے، کلام بھی اچھا لکھتے تھے، ماشاء اللہ. اللہ میں حضرت مولانا خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا قاری محمد رضا رسول نوری رضوی، متعلم جامعہ الازہر مصر، اور سبھی سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر کی تلقین. یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ حضرت مولانا قاری امانت رسول کو غریق رحمت فرما. یا اللہ پاک انہیں اپنے جوار رحمت پہ جگہ نصیب فرما. پروردگار ان کے مزار پر انوار و تجلیات کی برسات فرما. اے اللہ پاک ان کی قبر جنت کا باغ بنے، رحمت کے پھولوں سے ڈھکے، نور مصطفیٰ کے صدقے تا حشر جگمگاتی رہے. یا اللہ پاک انہیں بے حساب مغفرت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ پاک مسلک اعلی حضرت کی جو انہوں نے خدمات کی ہیں قبول فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. یا اللہ پاک ان کی آل اولاد سے بھی خوب مسلک اعلی حضرت اور دین متین کی خدمت لے. الہ العالمین حضرت قاری صاحب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام سوگواروں کو یا اللہ پاک صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. یا اللہ پاک میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایان شان ان کا اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب حضرت مولانا مرحوم قاری امانت رسول کو بھی عنایت فرما. آمین. بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى
على محمد صلى الله عليه وسلم.
توحید حسین مغل کلام کنوجام سے. یہ بھی ایک سوال چلا تھا مدنی مذاکرے میں کہ گھر میں جو بیت مسجد بناتے ہیں اس میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں؟
فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنی ہے با جماعت. ہاں کسی وجہ سے جماعت چلی گئی تو اب وہ گھر میں پڑھ سکتے, کوئی مشکل نہیں ہے. یا کہیں ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے, پورے پورے شہر خالی ہوتے ہیں مسجدوں سے, باہر ملکوں میں خاص کر جہاں کفار کی اکثریت ہو, تو وہاں تو ظاہر گھر میں ہی پڑھنی ہے پانچوں نمازیں, فرض بھی نوافل بھی سنتیں بھی. اور جو گھر کی خواتین ہیں وہ تو گھر میں ہی پڑھیں گی نمازیں, فرض نمازیں بھی پڑھیں گی. تو مسجد بیت میں فرض نماز پڑھنا بھی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور وہ جو کل لائبریری کی بات ہوئی تھی نا, المدینہ لائبریری, تو وہ المدینہ لائبریری جو ہم نے اعلان کیا تھا نا فیضان مدینہ کے لیے, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں المدینہ لائبریری اب بھی موجود ہی ہوگی ظاہر, اب بھی ہوگی.
جی جی. اور بھی دیگر مدنی مراکز,
اور بھی دیگر مدنی مراکز میں جہاں جہاں مدنی مرکز اجازت دے
جی
اس سے مطلب قائم کی گئی تھی تو وہ ہوں گی. اور گھریلو لائبریری کا نام ہم نے رکھا تھا مدنی لائبریری, کل غلط فہمی, وہ مجھے مدنی کا خیال تھا, میں نے مدنی کہا بھی تھا لیکن پھر آواز آئی تھی المدینہ, ٹھیک ہے المدینہ, تو اب کنفرم ہو گیا کہ وہ مدنی لائبریری گھروں میں جو رکھ, تو یہ مسجد بیت میں جو بنے گی وہ بھی مدنی لائبریری کہلائے گی. تو لکھ دیں مدنی لائبریری, دینی کتابیں رکھی ہیں, قرآن کریم تشریف فرمائے, پنج سورہ مدنی پنج سورہ تشریف فرما رہے ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کسی کا کوئی عضو پارٹ آف باڈی کاٹ دیا جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟
دفن.
کنیت رکھنے کا شرعی حکم بیان فرمائیے, کیا ہر شخص کنیت رکھ سکتا ہے؟
سنت ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت رکھی, دوسروں کو کنیت عطا فرمانا بھی ثابت, یہ سنت. اب نہیں اگر کسی نے کنیت رکھی تو کوئی گناہ نہیں ہے, اب عرف نہیں ہے اتنا. دعوت اسلامی میں تو کنیت کچھ نہ کچھ رکھی جاتی ہے ورنہ عرف نہیں ہے. کنیت صرف وہ مدارس میں طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں نا, میں نے جو نوٹ کیا وہ ان کو کنیت ان کے اساتذہ کرام دیتے ہیں اور اشتہار میں ان کے نام کنیت کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں, بس اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تقریباً بھول جاتے ہوں گے. کہ کبھی کوئی تذکرہ ہو تو کنیت کا تذکرہ ہوتا ہوگا, کنیت ہمارے یہاں معروف نہیں ہے, اتنی کم کم ہے. مطلب یہ حاجی اظہر جو نظر آتے ہیں رکن شورا آئے تھے نظر
جی,
ان کی کنیت ابوال بیان ہے, ان کے نام کے ساتھ بےچاروں کو کوئی بولتا نہیں ہے اور یہ بےچارے بھی پتا نہیں بھول گئے کیا ہے. ابو البیان کنیت تھی نا آپ کی؟ نہیں
نہیں, ابو بھائی ان کی بیان
ابو البیان تھی, میں نے تو دی
نہیں. ابو البیان اب یہ بےچارا اپنے اپنے منہ سے ابو البیان بولے ہی,
میں ابو بلال تو ہوں نا یار. یہ کہ بیان اور بلال میں فرق ہے,
یوں تو
شرماتے ہوں گے. چلو بھائی ان کے بھی ایک بھائی عقیدت مند ہوگا پورا ایک جھنڈ, تو ان کو ابو البیان جب لکھے کبھی تو ابو البیان بےچاروں کو لکھا کرے, میں نے کنیت دی ہے میرا بھی مان دے جائے گا اس میں. یہ آیا ہے کس نے کیا؟ رضوان نے کیا؟ رضوان وغیرہ نے؟
نہیں بابا میں نے تو نہیں کیا.
نہیں آپ تو آپ کو آپ کی کنیت آپ بھی نہیں بولتے, خیر رواج ہی نہیں ہے آپ کی کنیت, تو ایسی انکساری والی نہیں ہے یاد ہے؟
جی بابا.
خالی میں بولتا ہوں آپ کو اس کنیت کے ساتھ, آپ کبھی نہیں بولتے, سنا نہیں ہے میں نے کبھی بولا ہو آپ کو. پتا ہے نا ان کی کنیت ابو رمضان.
حدیث پاک میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنیت کی طرف جلدی کرو، یعنی کنیت رکھنی چاہیے ناموں پر، یعنی اس سے قبل کے نام غالب آ جائیں بچوں کے، اس سے قبل جو ہے وہ کنیت رکھو.
جی
بادیرو بالکنا، یعنی بچوں کے اوپر نام کا غلبہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے کنیت رکھو.
کنیت رکھو، کیا بات ہے. اب کنیت خود ہی بھی خود بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اب میں لاکھوں کی نہیں رکھ سکتا، پہلے بہت کوششیں کی نام بھی رکھواتے تھے، نام جو ہوتا تھا وہ بدلواتے تھے، بہت مطلب آزمائش ہو جاتی تھی. تو اب میں کنیت رکھتا ہوں اس کی، عام طور پہ کہ 12 ماہ سفر کر چکا ہو، کروں گا یا نہیں کر چکا ہو، اور اس کی لسٹ بھی مجھے دارالسنا والے عطا فرماتے ہیں، تو ہم اس کی کنیت کی ترکیب، اس کی بھی بعض وقت بڑی بڑی لسٹیں آتی ہیں، کہیں کہ پیج بھرے ہوتے ہیں کنیتیں لکھنے کے لیے، کیوں ہر ایک کی لکھنے بیٹھوں گا تو میرا کام پھر رکتا رہے گا. حاجی حسین کچھ بول رہے تھے، اب میں حدیث سنوں گا ان کی سنوں، کچھ سمجھ نہیں آئی. چلیے یہی کہہ رہے تھے سنیت، چنتا چنتا ڈیور سنیت. اچھا ابو زبید یاد ہے آپ کو، حاجی ابو نے رکھی ہوگی ماشاء اللہ. ابو زبید میں نے رکھی تھی، میں بھول گیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ، آپ کی تو ابو حمزہ دو ہیں،
مجھے آپ نے دو عطا کی.
اچھا واہ،
یعنی شروع میں جب
ابو زبید حاجی حسین، واہ اپنے کمرے میں بتائی تھی، کیا بات.
بہت پہلے عطا فرمائی تھی ایک دوسری کنیت،
اچھا
حمزہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے.
اچھا جس کے بعد
وہ ابو الاحسان.
ابو الاحسان
جی،
کیا بات ہے. چلو دو بھی تو ہو سکتی ہیں، دو دو
ابو تراب ابو الحسن
میں وہی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کنیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کی کنیت رکھنے میں جلدی کرو، کہیں ان کے برے القاب نہ پڑ جائیں. اس روایت کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کوئی ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. اس روایت میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کم عمری میں ہی کوئی اچھی کنیت رکھ لی جائے. بعض اوقات ایک ہی نام کئی افراد میں مشترک ہوتا ہے، یعنی کہ ملتا جلتا ہوتا ہے، اور اس صورت میں لوگ ایسے شخص کو بلانے کے لیے کوئی نہ کوئی لقب رکھ دیتے ہیں جو کہ اکثر برا ہوتا ہے. بچے کی کنیت رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو یہ کنیت اسے بلانے اور پکارنے کے لیے استعمال ہوگی، اور کوئی اس کا برا لقب نہیں رکھے گا. فیض القدیر جلد 3 پیج نمبر 251. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کنیت ابو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ ابو حمزہ بیٹے پر رکھی، یا بیٹا نہ بھی ہو تب بھی رکھ سکتے ہیں کسی بھی اچھے معنی کے لفظ کے ساتھ، یا باپ کے نام سے بھی ہو سکتی ہے ابن کر کے، ام حمزہ. جیسے ہمارا سارا مدنی چینل کا شعبہ جس کے پاس ہے نا، یعنی کہ اس کے جو ڈیلنگ کرتے ہیں، جو ان کا نام حاجی اسد ہے، ان کی کنیت ابن نیاز. میں نہیں، ابن نیاز مدنی ہے ماشاء اللہ، اچھے عالم ہے. تو ان کے والد صاحب نیاز جو ہے نا، یہ بہت پرانے دعوت اسلامی مبلغ ہیں، جب دعوت اسلامی نئی تھی، اور یہ حاجی اسد ابن نیاز، حاجی اسد مدنی، انہوں نے آنکھ ہی دعوت اسلامی میں کھولی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. وہ مدنی مذاکر سوال والا جو اعلان ہوتا ہے نا، اس میں روزانہ یہی ہوتا ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہے نا وہ اپنا نام نہ لکھیں بلکہ اپنی کنیت، تو کنیت ام فلاں یا بنت فلاں.
الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میرا نام فاطمہ صغرا تاریہ ہے، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے، پاپا جان میری دعا سننا دیے.
ماشاءاللہ آل حجی عبد الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پہلا روزہ بھی رکھا ہے فاطمہ صغرا نے, مبارک ہو ان کو بھی, کہ امی ابو کو بھی اور سارے جو بھی چھوٹے بچے اب تک اسکرین پر آئے کم از کم ان سب کو بھی اور ہمارے تمام ہی بچوں کو اللہ پاک بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی لیلۃ الجائزہ کے خطاب کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کیسے گزارا جائے یہ شاید فرما دیجیے. ابن میرا میرے والدین کے لیے, میرے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے دعائیں مسرت فرما دیں. ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سے کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا برہان بھائی, ان کی اور ان کے والد کے لیے بھی دعائیں مسرت فرما دیں.
اللہ کریم برہان بھائی اور ان کے والد محترم کو بے حساب بخشے, جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ نصیب کرے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. لیلۃ الجائزہ یہ عید رات جو ہوتی ہے چاند رات, یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات ثواب حاصل کرنے کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کی, تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اس حدیث پاک کا مطلب جو بیان کیا گیا یہ حاشیہ زرقانی کے حوالے سے وہ عرض کرتا ہوں, جس نے عید کی رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارا اس کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت سے دور نہیں ہوگا اور وہ برے خاتمے سے محفوظ رہے گا, اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. یا یہ مطلب ہے کہ موت اور سوالات قبر کے وقت نیز قیامت کے دن اس کا دل گھبراہٹ اور پریشانی سے محفوظ اور ثابت و مطمئن رہے گا. بعض علماء کرام فرماتے ہیں عید کی رات عشاء و فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو لیلۃ الجائزہ کی ایک تو فضیلت آپ نے سنی کہ یہ رات بھی جاگنے کی ہے, تو جاگنے پر قدرت رکھتا ہے, عبادت کرتا ہے, بڑی اچھی بات ہے. ورنہ اس کا سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے کہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر اگر با جماعت ادا کر لیتا ہے اور بیچ میں سویا رہتا ہے تب بھی اس کو رات کی عبادت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور خود عید الفطر کی ایک اور فضیلت بڑی ایمان افروز ہے اور اس میں عید کی فضیلت بھی شامل ہے. حضرت سیدنا یہ اپنے فیضان رمضان پیج نمبر 297 سے پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے, جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے. جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے, چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے یعنی اعلان کرتے ہیں, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے. پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے, اے میرے بندو مانگو. کیا مانگتے ہو؟ میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس یعنی نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا, اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو. میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، یعنی چھپاتا رہوں گا. میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، غور تو فرمائیے، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے. اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے. دربار خداوندی سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا. ایک طرف اللہ پاک کے نیک بندے اللہ کریم کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ پاک کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے. اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آج کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے آج کے دن امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو بخش دیا ہے، لہذا تم انہیں لذات و نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو. تو اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، شیطان پر عید کا دن نہایت گرا گزرتا ہے، لہذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں پھنسا دو. ایسا لگتا ہے کہ اس دور میں شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہو گیا ہو. عید کے آنے پر چاہیے تو یہ ہے کہ عبادات و حسنات نیکیوں کی کثرت کر کے رب کائنات کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس، 7 کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں. واہ حسرتا، اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہودہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں. بہار شریعت میں ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو سے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے. نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے. یہ بچوں کو بھی اس طرح کے بابا سوٹ جاندار کی تصویروں والے پہناتے ہیں، یہ بھی توبہ کریں اور اس سے باز رہیں بچے. رقص و سرود کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، خوب ناچ رنگ کی محفلیں برپا ہوتی ہیں. گناہ بھرے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے. افسوس، 7000 افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا ہے. میرے اسلامی بھائیوں، ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے. للہ، اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے. اللہ پاک قرآن کریم میں فضول خرچوں کو قرآن کریم میں فضول خرچوں کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا الْمُبَدِّلِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. درجہ میں کمزور ایمان اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان جلد 5 پیج نمبر 447 تا 448 پر ان آیات مبارکہ کے تحت ہے، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کرنے کی جگہوں میں یا شریعت نے اجازت دی ہے خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ کریم ہمیں عید سعید کی خوشیاں دکھائے اور اپنی پسند کے کام کروائے، گناہوں سے بچائے۔ خوب نیکیاں کرنی ہے، خیر خیرات کرنی ہے شکرانے میں۔ اللہ پاک نے خوشی کا دن نصیب کیا، نہ کہ ان کو ناشکری میں یعنی اور گناہوں میں بسر، سیر و تفریح میں یہ سب غفلت بھرے مطلب موقع ہوتے ہیں، دوستوں کی محفلیں بھی اکثر وہ غفلت بھری ہی ہوتی ہیں، دعوتیں بھی اکثر غفلت بھری ہوتی ہیں۔ اب وہ دور چلا گیا کہ جو مطلب دعوتوں میں سنتوں کا خیال رکھنا، گناہوں سے بچ کر دعوتیں کرنا اور نیکیوں کا اہتمام کرنا، اب کہاں ہے؟ اب تو توبہ فخر و تفاخر کے لیے دعوتیں، پھر ریکارڈنگ، تب عورتیں مرد مکس ہو کر بیچنا کرنا، توبہ استغفر اللہ، نہ محرم اور سب یعنی کوئی پردہ کچھ بھی نہیں۔ عید خوشی کا دن ہے، خوشی میں سب چلتا ہے، صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، یہ چلتا ہے نا، یہ چلتا چلتا جہنم گرا دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ سب چلتا ہے نہیں، یہ نہیں بولا کہ خوشی میں سب چلتا ہے، بالکل یعنی کہ شریعت کا دامن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، گناہ کسی صورت میں بھی نہیں کرنا، ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری ہی کرنی ہے، نجات اسی میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیش حق مجھدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجھدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو جائیں گے، آپ ہوتے جائیں گے۔ جب بجلی گراتے جائیں گے اور آنکھ کھولو ہم زدو دے ہو گری آئیں گے آنکھ کھولو ہم زدو دے ہو گری آئیں گے لوٹ دل سے نقش غم کو اپنا بچاتے جائیں گے لوٹ دل سے نقش غم کو بچاتے جائیں گے سرور بریلی دے اپنے ناپوانوں کی خبر سرور دیلی دے اپنے ناپوانوں کی خبر تو شیطان سیدہ کب تک دبا کب تک دباتے جائیں گے
اور خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہر نو رضا خاک ہو جائے تو جل کر مگر ہر نو رضا میں جب تک دم ہے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اشعار کی تکرار. نعت خوانوں کو ابتدان ہم کچھ تصاویر دکھاتے ہیں اور اس تصویر کو دیکھ کر مطلوبہ شعر یہ نعت خوان جو ہے وہ اس تک پہنچتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلی تصویر کون سی ہے اور نعت خوان کہاں پہنچتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں گے جنہیں محمود بھائی پہنچ گئے. بھائی 12 سیکنڈ دونوں نعت خوانوں کو دیے جا رہے. 2-1 جی محمود بھائی آپ کہاں پہنچے.
پہلا مصرع نکل گیا. 5 پہ بارش لگنے والے وہ ہے کیا مہکتے مہکنے والے پہلا مصرع تھوڑا سا
چلے اب کفے
شیر کفے دریا کرم میں رضا کفے دریا کرم میں رضا پانچ فوار جھلکنے والے پانچ فوار جھلکنے والے.
اتنی جلدی کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ اچھا فوارے نظر آئے. جی چلے دوسری تصویر دکھا دیں. اللہ
علم و عمل اصلاح معاشرہ
دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ نا خدا.
سے نعت خوان کیا پہنچے.
دریا جو بیٹا
انشاءاللہ دونوں شعر درست بتائے گئے. دوسرا مرحلہ شروع ہوگا, اس میں ایک شعر پڑھا جائے گا اور اس کے بعد اس کا مقطع یا مطلع یعنی آخری یا پہلا شعر جو ہے وہ نعت خوان سنائیں گے. شعر پڑھ رہا ہوں میں. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو, چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو. امیر علیہ السنت کا یہ کلام ہے, تو نعت خوان جو ہے اس کا مقطع یہ سنائیں.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.
چلے مقطع میں ایک لفظ آتا ہے آفت, اشارہ پہلا کہوں گا تو فوراً پڑھ لو گے. چلو پہلا بھی بتا دو. کثرت
کثرت لکھی کثرت لکھی سے بچا
شرف اب تو مدینے میں عطا ہو, در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو. اس کلام کا مطلع
پھر گنبد خضرا,
پھر گنبد خضرا کی
بتائیں گے. دل کہاں لے چلا حرم سے مجھے, ارے تیرا برا خدا نہ کرے. بہت آسان ہے, مقطع پڑھنا ہے, بہت مشہور ہے.
لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے.
لے رضا سب چلے مدینے کو, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں جاؤں ارے خدا.
ماشاءاللہ یہ دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا, تیسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے. پہلا مصرع پڑھا جائے گا اور دوسرا مصرع یہ نعت خوانوں نے سنانا ہے. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی,
ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی.
ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ سنا خانی, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سنا خانی. ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی سنا خانی.
چلے اب آسان شعر. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی,
یہ بے خبری
یہ صحیح.
یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے.
خلیل الرجی مسیح صفی خلیل الرجی رسول نبی خلیل الرجی مسیح صفی سبھی سے کری یہی بھی بنے یہ بے خبری کے خلق پھری
ایمان ہے قال مصطفی
ایمان ہے
تیسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا, چوتھا مرحلہ شروع ہوگا, دوسرا مصرہ پڑھا جائے گا اور نعت خوان جو ہے یہ پہلا مصرہ پڑھیں گے. آسان ہے. ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے
تیری عاجزی پہ لاکھو
جانشین امیر رسولت سے عرض ہے کہ ہمارا چوتھا مرحلہ جاری ہے اور پہلا شعر ہو چکا, دوسرا شعر آپ بیان فرمائیں.
گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو
ان کے دیوار
کوثر شہ جودو سخا جودو عطا کا ساتھ ہو
یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے
اب ہمارا پانچواں مرحلہ ہے, اس میں یہ ہے کہ شعر کا جو ہے وہ پہلا لفظ یا کلمہ بتایا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ مطلوبہ شعر پڑھنا ہے, اگر کوئی اور بھی پڑھ لیا تو وہ مان لیا جائے گا انشاءاللہ بہت قریب. کیسے
آقا بندہ
مانگیں گے
جائیں گے منہ مانگے پائیں گے سرکار میں ادا گے نخاست اگر کی ہے.
ہمارا چھٹا مرحلہ انشاءاللہ قریب شروع ہوگا, میں یہ ہے کہ شعر کے درمیان میں کوئی لفظ یا کلمہ
وہ انشاءاللہ کریم بتایا جائے گا اور ہمارے ناطمہ اسلام بھائی جو ہے وہ شعر پڑھیں گے. گھیرا
مجھے آفتوں نے گھیرا ہے, مصیبتوں کا ڈیرا, یا نبی مدد دو آنا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے,
معطی.
رب ہے معطی
شہر کے درمیان میں.
بے تاب ہوں
بے چین ہوں دیدار کی خاطر,
خواب میں آ جائیے آپ. بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, دیدار کی خاطر تڑپائیے نا اب خواب میں آ جائیے نا, مجھ کو بھی در درد پہ بلوائیے نا.
تو محمود کبھی اس سے جو نا اس طرز میں پڑھیے گا, حاجی مشتاق نے اس طرز میں پڑھا ہے, میں انشاءاللہ ایک شعر یہی والا پڑھتا ہوں.
بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, بے تاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا, مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا. بے تاب بے چین ہوں دیدار کی خاطر, بے تاب بے چین ہوں دیدار کی خاطر, بے تاب بے چین ہوں دیدار کی خاطر,
آنکھوں میں میری
آپ سما جائیے آقا, آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا, مجھ کو درے پاک پہ بلوائیے آقا.
سوال
گزارش ہے کہ اس بارے میں کچھ بتا دیں کہ جو لوگ فوت ہو کے جنت میں چلے جاتے ہیں تو کیا رمضان شریف میں یا ویسے عام دنوں میں بھی جو مطلب جیسے کیا کہا جاتا ہے کہ رمضان میں کوئی فوت ہوتا ہے تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا ہے, تو کیا بروز قیامت یہ سب دوبارہ آئیں گے, یہ کیا مطلب ہوگا, یا جو جنت میں چلے گئے وہ جنت میں رہیں گے, ان پہ قیامت کا وہ اثر نہیں ہوگا, وہ جو قیامت کی ہولناک ہیں, یہ کس طرح تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل بیان فرما دیں.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے نا وہ قیامت کے بعد ہی ہوگا, جب حشر بپا ہوگا اس کے بعد جو وہ پل صراط اور گزر کے ہی جو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح معاذ اللہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ بھی اسی وقت ہی جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے جہنم سے, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخلہ نہ فرمائے. اللہ کریم ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے. البتہ یہ ہے کہ جو رمضان میں فوت ہوا تو مفتی صاحب یہ ہے نا کہ اس کی قبر جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جائے گی, قبر اسے راحت ملے گی.
یہی کہ جو رمضان میں فوت ہوا تو وہ فتنہ قبر سے یعنی قبر کے سوالات سے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے, لیکن جنت کا جو داخلہ ہے وہ باہر صورت برحال قیامت کے دن ہی ہوگا. تو جن افراد کے بارے میں عام طور پہ بتایا بھی گیا کہ خواب میں ان کو جنت کے اندر دیکھا گیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ملاحظہ کیا جنت کے اندر, تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ یہ پہلے سے اس کی خبر دے دی گئی, ورنہ حقیقی طور پہ جو داخلہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہی جنت میں داخلہ ہوگا.
ہم جب مزارات پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں اکثر دیکھا ہوا کہ ہم وہاں جاتے ہیں تو لوگ وہاں پر پرنٹڈ چادریں لے کر جاتے ہیں اور اس پہ قرآن آیا چارکل ہوتے ہیں یا کلمہ طیبہ یا آیت کریمہ یہ پرنٹ ہوا ہوتا ہے, وہ چادر چڑھانا کیسا؟
اب اس میں یہی ہے کہ ایک اگر یہ چادر شریف ہو تو درست ہے, مگر ہمارے یہاں کا
اصل میں چادر جو چڑھائی جاتی ہے مزار پر, بزرگوں کے مزار پہ ہی چڑھانی چاہیے اور ویسے بھی عام لوگوں کی قبر پہ ہی نہیں چڑھانی چاہیے. بزرگوں کے مزار پر جو چڑھائی جاتی ہے تو یہ ان کی تعظیم و تکریم کی نیت سے چڑھائی جاتی ہے. اب اس میں بہتر یہی ہے کہ جو چادریں ہوں وہ اگر چڑھانی بھی ہے کوئی چادر ایک تو اس کو سادہ چڑھائیں, تاکہ ہوتا یہ ہے کہ ایسی چادر جو ہوتی ہے وہ عرف کے مطابق بعض اوقات مجاور کی ملک میں آتی ہیں, بعض اوقات وہ صدقہ کی جاتی ہیں یا مجاور کے پاس ہوتی بھی ہیں جو وہاں کے یعنی قبر کی جو دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں یا سجادہ نشین ہوتے ہیں ان حضرات کے پاس آتی بھی ہے, تو پھر یہ بعض اوقات گلے کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی بے ادبی ہونے کا اندیشہ یہ قوی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر چادر ڈالیں بھی مزار شریف پر تو وہ کہ جو سادہ ہو. دوسرا یہ کہ مزار پر چاہے 10-15-20 چادریں ڈالیں تو یہ ڈالنا تو جائز ہے, ممنوع نہیں ہے, لیکن اصل مقصد ہے مزار کی تعظیم کا ظاہر ہونا, لوگوں کے دل کے اندر اس کی عظمت کا بیچنا, اور یہ عمومی طور پر ایک چادر کے ذریعے ہو جاتا ہے. لہذا اگر چادر اس پہ چڑھی ہوئی ہے اور لوگ حاضری دے رہے ہیں, تعظیم دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو اب بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو مزید چادریں ہیں وہ نہ چڑھائیں, اس کی جگہ قیمت جو ہے وہ فقراء کے درمیان ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اظہار ثواب کرنے کی نیت سے صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا.
رمضان کے مہینے کے اتنے فضائل ہیں لیکن حرمت والے مہینوں میں اس کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟
حرمت والے مہینوں کے اپنے فضائل ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے, اور یہ حرمت والے جو مہینے ہیں اصل یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کی تعظیم کی جاتی تھی. اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن, کہ اللہ پاک کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. منہا 4 حرم, ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, یہ اللہ پاک نے مقرر کیے. اور زمانہ جہلیت میں اسلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی, تو اسلام نے ان مہینوں کا جو ادب و احترام ہے وہ مزید بڑھایا, اس کی فضیلت کو مزید بڑھایا ہے. باقی رہا کہ یہ حرمت والے مہینے انہی کو کیوں مقرر کیا گیا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے, وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان مہینوں کو کیوں مقرر کیا. اور رمضان کے اپنے فضائل ہیں, اس کی اپنی فضیلتیں ہیں, ربیع الاول کی اپنی فضیلتیں ہیں, شعبان المعظم کی اپنی فضیلتیں ہیں, شوال کی اپنی فضیلتیں ہیں, تو ہر مہینے کو الگ الگ کچھ نہ کچھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں. باقی حرمت والے مہینے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور وہی اس کی جو حقیقت ہے وہ جانتا ہے.
سمجھ نہیں آئی.
مسجد محلہ کی یعنی کہ محلے کی مسجد ہے وہ شہید ہوئی ہے نا, اس کا جو میٹیریل ہے وہ اپنے مکان بنانے کے لیے یوز کر سکیں گے؟
استغفر اللہ, یعنی اپنی مرضی سے اس کو اٹھا لیا, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. اس مسجد کا جو میٹیریل, جو بھی اس کا میٹیریل نکلا ہے, جو بھی اس کے سریے ہیں, اینٹیں ہیں, وہ ساری کی ساری مسجد کی ملک ہیں. اور عام طور پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عمومی چندے کے ساتھ بنائی جاتی ہیں, تو ان کو بیچ کر مسجد کے اندر ہی استعمال کیا جائے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اٹھا کے اپنی مرضی سے اپنے گھر میں اپنی دکان وغیرہ میں استعمال کر لے. یہ تو دوسری مسجد کے اندر بھی نہیں لگ سکتی, اسی مسجد کے اندر اس کی قیمت کو جو ہے وہ لگایا جائے گا, یا اگر وہ سامان مسجد کے اندر استعمال ہو سکتا ہے تو مسجد میں استعمال کیا جائے گا.
لیکن بندہ خود اٹھا کر جو اس کے پیسے دے دے,
نہیں, یہ جائز نہیں. یہ تو کمیٹی کے افراد جو ہیں, معزز افراد, وہ اسے فروخت کریں گے بازار کی قیمت کے مطابق. ایسا نہیں کہ جو اپنی مرضی سے چاہے گا اٹھائے گا اور قیمت جو ہے وہ کمیٹی کو دے دے گا, یہ ایسے کرنا درست نہیں.
بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ گوشت تولنے سے پہلے چربی وربی کے ساتھ تول دیتے ہیں, جبکہ ان کو پتہ ہے کہ بعد میں بنانے کے بعد کم ہو جائے گا گوشت. تو ایسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟
مرغی ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ, وہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دلی دل میں پڑھ لیتے ہیں, وہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جاتے ہیں. وہ مرغی ذبح بھی ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟
اصل یہ ہے کہ جو چیزیں عرفن نکالنے کا عرف کے اعتبار سے رواج کے مطابق اس کو پھینک دیا جاتا ہے, اس میں تو حرج نہیں ہے. جیسے بعض چیزیں چربی وغیرہ ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نکال دی جاتی ہیں, بعض معمولی ہڈیاں اس طرح کی ہوتی ہیں, تو وہ تو ٹھیک ہے, اس کو تو نکال سکتے ہیں اور تولا اسی کے ساتھ جاتا ہے. یہ تو آپ نے مختصر سی بات بتائی, ورنہ امیر السنت اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان فرما چکے ہیں کہ کس کس طریقے سے یہ جو کاٹنے والے ہوتے ہیں گوشت, مرغی کاٹنے والے ہوں یا دوسرا جانور کاٹنے والے ہوں, تو کیا کیا چیزیں وہ سائڈ میں سرکا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو نکالنے کا رواج نہیں ہے, وہ نکالیں گے تو گناہگار ہوں گے, ورنہ جن چیزوں کو نکالنے کا رواج ہے وہ نکالیں گے تو اس کے اندر گناہ نہیں ہے. پوری تولی پوری ہی جاتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو نکالنا ہوگا وہ اسی کو نکالنا ہوگا جس کو نکالنے کا رواج ہوگا. اور جو دوسرا سوال تھا, تو اس میں پہلی جو صورت تھی جب آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا وہ تو ٹھیک ہو گیا, اور تیسری جو صورت تھی کہ پڑھنا بھول گئے, تو بھول کی بنیاد پر بھی معافی ہے. جو جانور ہے وہ حلال ہو گیا, مرغی حلال ہو گئی, لیکن جو دوسری صورت آپ نے بیان کی کہ دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں, اس کا مطلب آپ بھولے نہیں تھے, یاد تھا آپ کو اور آپ نے اس کو دل کے اندر پڑھا, تو یہ تو آپ نے مرغی کو حرام کر دیا, کیونکہ جس کو یاد ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اتنی آواز سے کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لے گا کہ اس کے کان تک اس کی آواز کم از کم پہنچے. تو ایسی جتنی مرغیاں آپ نے ذبح کی یا کرتے ہیں یا نعوذ باللہ کریں گے, تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا, وہ حرام ہو جائے گا, اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا.
فیس بک پیج پر بھی ہمارے پاس سوالات ہیں. ایک سوال ہے وحید صاحب کے, روزے میں عطر لگا سکتے ہیں؟
جی ہاں.
ایک سوال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی کنیت رکھنا کیا سنت ہے؟
جی ہاں بالکل رکھنی چاہیے اپنے بچوں کی کنیت, ایک دن کے بچے کی بھی رکھی جا سکتی ہے.
اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ قبرستان کے درخت کی لکڑی سے مسواک بنا سکتے ہیں؟
قبرستان میں جو درخت ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, بعض اوقات تو وہ خردرو درخت ہوتے ہیں یعنی خود بخود وہ اگ جاتے ہیں, تو اس صورت میں تو یہ قبرستان ہی کی ملک ہیں اور اس کو قبرستان پر صرف کیا جائے گا. اگر خود کسی دوسرے نے لگائے ہیں تو اس کا لگانا درست نہیں ہے, لیکن جو اگ آئے ہیں وہ اس کی ملک میں ہیں, تو ایسے ہر ایک کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ قبرستان کے جو درخت ہیں ان کے یہ پھل ہیں تو ان کو خود سے استعمال کر لے یا اس کی مسواک بنا لے, یہ ایسے کرنا درست نہیں ہے.
حسین بھائی سوال پوچھ رہے ہیں, اگر کسی کا ولیمہ نہیں ہوا تھا تو کیا بچے ہو جانے کے بعد ولیمہ کر سکتے؟
ولیمہ کا وقت تو گزر گیا نا, تو دو دن ہے.
اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ عید پر جو گلے ملتے ہیں کیا یہ سنت ہے اور کتنی بار ملنا چاہیے؟
یہ مستحب عمل ہے اور یعنی کوئی ملتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اچھی نیت سے جب کہ ملے اور کوئی فتنے کا محل نہ ہو، نعوذ باللہ کوئی غلط نیت کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا ملنا پھر یہ غلط ہوگا، اور ملنے کی تعداد تو بہرحال مذکور نہیں ہے، ہمارے یہاں تو اب مختلف طریقے کار ہو چکے ہیں، بعض ایک ہی دفعہ ملتے ہیں، بعض دو دفعہ ملتے ہیں، بعض تین دفعہ ملتے ہیں، اور اب ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹچ سسٹم بھی شروع ہو چکا ہے، یعنی اب معانقہ کم ہوتا ہے اور کپڑے چونکہ کلف لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ صرف ٹچ کر دیا جاتا ہے، معانقہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ بہرحال اس کو معانقہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، گلے ملنا کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ تو کافی غور کرنا پڑے گا، لیکن عمومی طور پر اب کندھے سے کندھا ٹچ کر دیا جاتا ہے اور یہ طریقہ پہلے نہیں تھا، کپڑوں کو بچانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے، تو یا تو کپڑے ایسے پہنے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو یا پھر ایسے موقع پر مسافے کے اوپر اکتفا کیا کریں۔
جو ورکر کام پر ہوتے ہیں بعض ٹائم وہ دیر سے آتے ہیں تو اور اس صورت میں ان کو تنخواہ پوری دی جاتی ہے تو کیا ان کی پوری تنخواہ ان کے لیے جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔
نہیں، وہ اگر دیر سے آئے تو انہیں جو ہے وہ ان پر لازم ہے کہ وہ اس کی تنخواہ کٹوائیں، وہ نہیں کہ سیٹ کو اگر پتا ہے سیٹ کو اور وہ جانتے ہوئے بھی دے رہے ہیں اور دونوں کو پتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، ورنہ سیٹ کو اگر پتا نہیں ہے تو پھر یہ کہ ان کو تنخواہ کٹانی پڑے گی۔
سوال اگر یہ ہے
جو استعمال کیے وہ لوٹانی بھی پڑے گی۔
سوال میرا یہ ہے، مارکیٹ میں جیسے اذان ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے جو نوکر ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے بعض وقت دیر سے جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں جو ان کی نماز ترک ہو جاتی ہے، تو وہ گنہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ دکان بند نہیں ہوتی ہے، دکان کا شٹر کھلا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ ذرا رہنمائی کرتے ہیں، جزاک اللہ۔
جماعت جس پر واجب ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا، شٹر بند کرنا کوئی ناممکن کام تو نہیں ہے، شٹر کو بند کر دیا جائے، ورنہ یہ کہ اگر قریب اور مسجدیں موجود ہیں تو بعض یہاں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، بعض دوسری جگہ پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ملازمین کا اس طرح کرنا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے حالانکہ جماعت ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، تو ایسا کرنا ان کا گناہ کا کام ہے، توبہ بھی کرنا ہوگی اور آئندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگی۔
صلو الحبیب کا نعرہ لگانے پر جتنے لوگوں نے درود پڑھا تو کیا ثواب سب کا ثواب ملے گا نعرہ لگانے والے پر؟
جی بالکل ملے گا، جب اس نے کہا کہ درود پاک پڑھو، اب جتنے لوگ اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔
یہ ارشاد فرما دیں کہ کنیت کس طرح رکھی جاتی ہے؟
اس سے زیادہ دور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ کنیت رکھنا جو ہے یہ سنت طریقہ کار ہے، تو مجھے بتائیے کہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام علی اور ایک کا نام حسن ہے، اور میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، میرا اپنا نام محمد اعظم نسیم اتاری ہے، تو مجھے کیا کنیت رکھنی چاہیے اور آپ مجھے کوئی کنیت عطا فرما دیں؟
جی ہاں، کنیت جو ہے نا آپ بھی رکھ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ جن کی اولاد نہیں ہے یا وہ جو بچے ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنی کنیت، اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں اسلامی بہنیں تھیں وہ بھی اپنی کنیت رکھ سکتی ہیں، وہ کنیت وہی کہ یا تو یہ کہ کنیت نہیں، یا تو ابو کے ساتھ ہوتی ہے یا ابن کے ساتھ، لفظ ابن کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے ابن فلاں۔
یہ کیا کنیت رکھیں پھر؟
جی
یہ کیا کنیت رکھیں؟
یہ اپنے بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ کنیت رکھ لیں۔
ٹھیک ہے
جی، سر پہ جیسے ٹوپیاں رکھتے ہیں پلاسٹک ٹوپیاں سراخنے والی، یہ نماز اس سے نماز زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
سوال سمجھ نہیں ہے،
مسجد کی جو ٹوپیاں ہوتی ہیں پلاسٹک وغیرہ کی، یہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
اور دیکھیں کہ مسجد میں جو ٹوپیاں ہوتی ہے تو ان کے پہننے سے جو ہے وہ نماز تو ہو جاتی ہے، مگر یہ دیکھیں کہ یہ ٹوپی پہن کر آپ کیا کسی شخصیت کے پاس جائیں گے، کسی دعوت میں جائیں گے یا
چاہے تھانے کا کیسے جو اس کے پاس بھی کیا اس طرح جائیں گے یا کسی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں گے تو ذرا آپ کو شرم آئے گی. تو جب مخلوق کے سامنے جس ٹوپی سے شرم ہو تو خالق کے سامنے پھر وہ ٹوپی پہن کر بندہ کیسے جائے. اور نماز کے لیے تو ظاہر کہ عمدہ لباس ہونا چاہیے کہ یہ افضل ہے, مگر نماز ہو جائے گی.
ایک سوال فیس بک پیج پر ہے کہ سنا ہے کہ رمضان میں انتقال کرنے والوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا, تو کیا قبر میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نہیں ہوگا؟
اصل میں فتنہ قبر کہتے ہیں اسی چیز کو, اور اس میں سوال جواب بھی آ جاتے ہیں, عذاب بھی آ جاتا ہے. تو سوال ہر صورت کے اندر یہ مشکل نہیں ہوتے, بعض اوقات تو وہ مومن کے لیے راحت کا سبب ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو زیارت ہے وہ تو راحت کا سبب ہی ہے, تو ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں زیارت نہیں ہوگی؟ باقی غیب کا معاملہ ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
کرائے کے گھر میں مسجد بیت بنا سکتے ہیں؟
جی ہاں بنا سکتے.
سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی نے سر پر مہندی یا کوئی بالوں کو رنگنے کے لیے جو کلر لگائے جاتے ہیں وہ لگایا ہوا ہو تو نماز کا وقت آ گیا ہو تو کیا اس کے اوپر ہی مسا وغیرہ کر کے جو وضو کا فرض ادا کیا جا سکتا ہے کہ بال دھو کے نیچے مسا کرنا پڑے گا؟ یہ رہنمائی فرما دیجئے.
مہندی تو لگ گئی تب تو کور تو ہے پانی, مگر اسی کا پانی جو جا رہا ہے اگر اس کے بعد وضو ٹوٹا یہ پانی ٹچ ہو کر بالوں سے نہیں, بال بے دھلے نہیں ہوئے.
میں پانی اس کو مہندی کا پانی کہا جائے گا جسے پھل کا پانی ہوتا ہے یا رس ہوتا ہے,
ہاں
یہ پر پانی کا اطلاق عام طور پہ کیا نہیں جاتا,
اس سے مسا تو نہیں ہوگا. برابر مہندی ہٹا کر ہی مسا کرنا پڑے گا. یا اسی طرح کلر بھی اگر کوٹنگ ہو جاتی ہے اس کی جسم لگ جاتا ہے تے تب تو وہ کلر بھی ہٹانا پڑے گا, کم از کم چوتھائی سر کا مسا فرض ہے. اور غسل میں تو پھر ایک ایک بال نوک سے لے کر جڑ سمیت سب دھونا ہے, اور کھال بھی اندر جو جو ہے وہ دھونی ہے غسل میں فرض ہے.
اس پہ پھر آپ کیا فرمائیں گے کہ کس وقت مہندی لگائے, وہ صبح رات کس ٹائم لگانی چاہیے اسے
مہندی؟ ذرا ایسے وقت لگائے جب یقین, یا وضو کر کے لگائی اور وضو ٹوٹا نہیں اور مہندی لگی تو وضو کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس وضو سے تو مہندی لگا رہی تو وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن مہندی لگی ہوئی حالت میں نماز پڑھنا یہ ہو تو جائے گی, لیکن مسئلہ یہ کہ اس حالت میں وہی کسی کیا یہ دعوت پہ نہیں جا سکے گا, کسی بھی معزز آدمی کے پاس نہیں جائے گا مہندی لگی ہوئی حالت میں, صاف کر کے جائے گا نا. تو اسے اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو تو عمدہ حلیے میں آنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. صلوا على الحبيب.
آج سے 35 سال پہلے ہمارے پیر صاحب حضرت حسنیہ صاحب مارورا شریف والے جب آتے تھے تو آپ تقریباً روز ان کے پاس ان کی زیارت کے لیے آتے تھے. اس وقت ہمارے پیر صاحب آپ کو بہت دعائیں دیتے تھے, مجھے یاد ہے, اور اتنی دعائیں دیتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ الیاس قادری صاحب کے پیچھے ہجوم ہوگا. الحمدللہ آج وہی ہم مناظر دیکھ رہے ہیں. حضرت ایک التجا کرنی تھی آپ سے, میرا ایک ادارہ ہے اسپیشل بچوں کا جو خصوصی بچے جن کی ذہنی جسمانی اور بہت
سارے اور مسائل ہوتے ہیں جس سے ہم کام کرتے ہیں. تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کے سراؤنڈنگ کے اندر جو فیملی ہیں یا ان کے رشتے دار ہیں ریلیٹیوز ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے تو ان کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں. جیسے کوئی نابینا ہے تو اس کو بولتے ہیں اندھا بہرا گونگا پاگل. تو اس قسم کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر ہے نا ہمیشہ نیگیٹیوٹی رہتی ہے. تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ حقوق و جذبات میں ان بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
اللہ اللہ یہ غالباً احسن العلماء آپ کی بات کر رہے تھے رحمت اللہ علیہ. بچہ ہو یا بڑا ہو سب کو اس کے دائرے میں رہ کر پیار کی ضرورت ہے. جس کو بھی مطلب ہم وہ نظر انداز کریں گے یا بد سلوکی کریں گے تو وہ اس کا اثر لے گا. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں پڑتی لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل میں یہ بات ہو سکتا ہے جمتی چلی جائے اور یہ آپ سے نفرت کرنے لگے تو یہ دنیا میں بھی آپ کو نقصان ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھ جائے گی. اور یہ ہے کہ کماؤ پتر سب کو اچھا لگتا ہے اور جو شرارتی ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا. لیکن بہرحال ہمیں اس کو بھی سنبھالنا ہے دونوں ہی کو سنبھالنا ہے اور انصاف بھی کرنا ہے. اسی طرح جو بیچارہ بچہ معذور ہے گونگا بہرا ہے یا نابینا ہے یا ہاتھ پاؤں اس کے شل ہیں نہیں کام کرتے یا اسی طرح مطلب ہے ہاتھ پاؤں سے معذور سب کو محبت دینی اور ان کو طنز نہیں کرنا اس کی تصدیق نہیں کرنا بلکہ اخلاقی طور پر دیکھیں تو اس کو پیار کی زیادہ ضرورت ہے کہ اس کو ویسے ہی یہ احساس ہے میری امید ہوگی کہ یہ سب تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں میں بھاگ دوڑ نہیں کر رہا میرا پاؤں سب دو ہاتھ سے چیزیں اٹھا رہے ہیں میں نہیں اٹھا پاتا میرے ہاتھ سب یہ سینریاں مناظر دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا سب اتنا پڑاک پڑاک بول رہے ہوتے ہیں میں تو بول ہی نہیں پاتا یہ سب ہنس رہے ہیں بول رہے میرے کو سمجھ ہی نہیں آتی کیا بول رہے. اس کو ویسے احساس ہے محرومی تو ہونا ہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ماں باپ بھی خاندان والے بھی اڑوس پڑوس والے بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اس کو نظر انداز کریں گے اس کو طنز کریں گے اس کو دھتکاریں گے تو یہ بےچارا کہاں جائے گا کس کو فریاد کرے گا. یہ ان کو زیادہ پیار دینا چاہیے ان سے زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے کہ واقعی یہ بےچارے ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں. پھر کیا وہ یہ عام طور پہ بہت شرارتی ہو جاتے ہیں بچپن سے ہی اگر ان کو پیار نہیں ملا تو ماں باپ کی بھی اتنی اہمیت ان کے دل میں ہوتی نہیں ہوگی اگر ماں باپ نے پیار نہیں دیا تو. اور یہ دیکھتے رہے ہوں محسوس کرتے رہے ہوں کہ ان کے دوسرے بھائی جو نارمل ہیں ان کو پیار ملتا ہے ان کو نہیں ملتا تو یہ نقصان کر دیتے ہوں گے گھر کا بھی نقصان کرتے ہوں گے جو ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے ان کا بھی نقصان کرتے ہوں گے یہ بےچارے پھر گناہوں میں پڑتے ہوں گے. پھر عام طور پر ان کو کوئی تربیت نہیں ہوتی عام طور پہ کچھ ان کو بےچاروں کو معلومات نہیں ہوتی کہ ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ ان کا پھر کیا وقت لگا ہے کیا ان کے کما کے تو کھلائے گا نہیں اس طرح ہو سکتا ہے کہ ذہن ہوتا ہو تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے خوب پیار دینا چاہیے. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اس کو جیسا بھی پیدا کیا اس کی مرضی ہے ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
من فضلكم سيدي اشرح لي هذا البيت يا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمیم.
وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو شعر خط قصیدہ بردار شریف کا اس کی تشریح کیا ہے؟
آسان تو یہ عرب دنیا والوں کے لیے تو زیادہ مشکل نہیں ہے.
ممکن ہے وہ استغاثے کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں.
یہ تو ہمارے مسلک کے لیے بہت مفید کہ ہم جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور نظر کرم کی خیرات کی درخواست کرتے ہیں تو یہ علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ یہ تو وہ مسلمہ بزرگ ہیں کہ یہ جو اختلاف کرنے والے کہ امی ابو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے بھی پرانے ہیں. علامہ امام بوسیری رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے ان کا یہ قصیدہ ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے یا اکرم, یہ تو یا اکرم الخلق
اسی کا ہے,
امام اعظم کا جو شعر ہے
وہ تو امام زین العابدین کے لیے ہے, اپنا وہ الگ ہے جو داغانہ ہے اور یہ الگ ہے.
یہ الگ ہے یا اکرم الخلق
مالی من الوذ
مالی من الوذ بھی سیوا کا عند حلول الحادث الامامی امامی امامی, کہ اے تمام مخلوق سے بہتر, اے تمام مخلوق سے بہتر میں آپ مطلب کے سوا غموں میں پریشانیوں میں کس کی پناہ پکڑوں, آپ کے سوا میرا ہے کون جس کی میں پناہ حاصل کروں. یہ بہت سنیت افزا اور ایمان افروز شعر ہے الحمدللہ. نہیں نہیں یہ پتا چلا کہ یہ آج کل کی مطلب یعنی کہ یہ باتیں نہیں ہیں جو ہم لوگ درود و سلام یا کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کچھ اسی طرح کلام پڑھتے ہیں, تو یہ پرانا سلسلہ بزرگوں کا چلا آ رہا ہے. بعد میں مطلب بعض لوگوں کو شیطان نے وسوسے ڈالے اور انہوں نے اپنے اس طرح کے مسائل کھڑے کیے, ورنہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, سب خوش عقیدہ ہوتے تھے, پیروں فقیروں کو ماننا, بزرگوں کے مزار بنتے ہی تھے, مزار پہلے بہت صدیوں پرانے مزارات دنیا میں اب بھی موجود ہیں اولیاء کرام کے, انبیاء کرام کے مزارات جلوے لٹا رہے ہیں اپنے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف بھی تو ہے نا مدینے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسی نے ایک جملہ کہا ہے کہ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے دوربین نہیں, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجئے دوربین نہیں, کیا بات ہے زبردست ہے. میں ایک اٹھائی تین اپنے کو دیکھ کہ اپنی شکل آئینے میں دیکھ, پھر کسی کے چہرے کا اور روپ رنگ کا مذاق اڑانا, تو کون سا ٹھاؤ کا ہے, تو کون سا اچھا ہے. میں دوربین سے یعنی مطلب ایک دم باریک بینی سے اس کے ایپ مت ڈھونڈ, خالی تو آئینے میں دیکھ لے, تجھے تیرا پتا چل جائے گا تو کتنے پانی میں ہے, کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
اسی طرح کی ایک خوبصورت تحریر تھی کہ بغیر نئے کپڑوں کے عید منانے میں کوئی شرم نہیں, شرم تو بغیر روزوں کے عید مناتے وقت ہونی چاہیے,
کیا بات ہے, یہ بھی زبردست ہے کہ بغیر نئے کپڑے رنگ برنگی کپڑے پہننے اور میٹھی میٹھی سیویاں اور شیرخور میں پینے کا نام تو عید ہے بھی نہیں. عید تو ذرا ان کی ہے جو روزے رکھیں گے, ان کے لیے مزدوری ملنے کا دل ہے ان کو, مطلب کہ ایک مہینے تک انہوں نے محنت مشقت اور ریاضت کی ہے, تو ان کے لیے یہ خوشی ہے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. تو عید مناتے ہوئے ان کو شرمندگی محسوس کرنی چاہیے جو روزہ ایک نہ رکھے اور سوئیاں کھائیں شیر خورما پیئیں اور وہ عید منائیں عید کے کپڑے, ان کو شرمانا چاہیے کہ ہماری عید کب ہے. اگرچہ ہر مسلمان کی عید ہے, عید کی نماز سب پر واجب ہے, جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان پر بھی واجب ہے, لیکن یہ چوٹ کرنے کے لیے ایک مطلب سرزنش کرنے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے کہ روزہ خوروں کی عید نہیں ہوتی, عبادت گزاروں کی اور روزہ داروں کی عید ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بہت چل رہا ہے کہ یہ نئے نوٹ اور پرانے نوٹ اور یہ کم سے زیادہ ذرا عید کے موقع پہ وہ نئے نوٹ لیتے ہیں نا, تو امیر علیہ سنت اس کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول کہ مثال کے طور پر 1100 روپے کے پرانے نوٹ دے کے 1000 روپے کے نئے نوٹ خرید لینا, لے لینا, کچھ جو ہے نا اس کو ہاتھوں ہاتھ بھی لینا, اس کو بھی گناہ وغیرہ کہہ رہے ہیں کوئی, یعنی کافی اس طرح کی امیجز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں.
یہ نوٹ دیکھو قانونی جو جرم ہے نا وہ تو اپنی جگہ پر ہے تو ہے, لیکن یہ کہ جیسے کہ ویسے میں جنرل مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ نیا نوٹ دے کر اگر پرانا نوٹ کم قیمت زیادہ قیمت, بھائی نئے نوٹ جو ہے میرے پاس 100 روپے کا آپ کو میں 110 میں دوں گا بھلے پرانے نوٹ دے دو, تو وہ اگر ایک کی نشست میں ادلا بدلی ہو جاتی ہے نا تو یہ جائز ہے. تو البتہ یہ کہ ادھار پر یعنی کہ فون کر دیا کہ اتنے پہنچا دینا میں پیسے پیمنٹ کر دوں گا, تو یہ ایک نشست میں نہیں ہوا نا، ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں، تو یہ ناجائز ہے، اس کی نوٹ بدلی کی صورتیں. اور ہو شاید یہ رہا ہوگا کہ وہ فون کر دیتے ہوں گے اور آ جاتا ہوگا سب کچھ.
اور یوں جیسے مثال کے طور پر کہ آپ مجھے دے دیں 1000 نوٹ، 1000 روپے کے نوٹ، اور میں آپ کو کل یا بعد میں جو ہے وہ 1100 روپے دے دوں گا،
یہ بھی غلط ہے. اور اگر 1100 روپے اور 1000 روپے ایک ساتھ، آپ نے 1100 دیے، اس نے 1000 روپے دیے، تو یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے. تو قانونی جرم ہونا اور بات ہے، میں ایک شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اس کو ایک دم سے کبیرہ گناہ کا فائر کر دینا، یہ پھر بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ طے کون کرے گا؟ اس طرح اگر غلط اس نے کیا بھی ہے کہ ایک نشست میں نہیں کیا، تو ہم اپنی مرضی سے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ یہ طے نہ کریں. یہ عوام کو بھی چاہیے جو اس طرح کی پوسٹ چلاتے ہیں وہ گناہ سے بچانے نکلتے ہوں گے، اور خود بےچارے اپنی عبارت میں گناہ کر بیٹھتے ہوں گے، تو علماء سے چیک کروا لیا کریں، علماء جو فرمائے وہی کرنا ہے. تو میں کبیرہ گناہ کا نہ انکار کر رہا ہوں نہ اقرار، مجھے پتا نہیں ہے، میں نے کہا یہ ہم طے کیسے کریں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے یہ صغیرہ گناہ ہے.
آمی محمد معین الدین عطاری মানিকপুর মুর্শিদাবাদ থেকে. আমির আলী সুন্দর কাছে আমার প্রশ্ন, আমার বাড়িতে ওয়াইফাই আছে, আমার অনেক বন্ধু বান্ধব এসে সেটা ব্যবহার করে এবং তারা সেখানে গান বাজনা ও মুভি দেখে, এতে করে কি আমি গুনাহগার হব? আবার অনেকে আছে আমার সাথে টাকা দিয়ে অংশীদারি হয়, তো সেক্ষেত্রে কি আমি গুনাহগার হব কিনা মেহরবানি করে জানাবেন.
ইসলাম ভাই কা সওয়াল ইয়ে হ্যায় কি ও ওয়াইফাই কা লাইন আপনা ঘর মে লাগা চুকা হ্যায়, اور ان کے جو لائن ہیں یہ لائن چوری کر کے بہت سارے استعمال کرتے ہیں اور فلمیں مووی دیکھتے ہیں. تو اس ٹائم بھائی کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے گناہ ان کے سر پر آئے گا؟ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ سوال کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی شہر ہے وائی فائی لائن میں، تو کیا وہ لوگ اگر گناہ کرے تو ان کے حق میں یہ گناہ سر پر آ جائے گا؟
ان کی تو الٹا چوری کرتے نا، چوری کرنے والے مجرم ہیں، ان کو گناہ کیوں ملے گا؟
اصل میں انہوں نے اپنا وائی فائی اوپن کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنے وائی فائی پر پاسورڈ لگا دیں تو کوئی بھی ان کے وائی فائی کو یوز نہیں کر سکے گا. اگر مطلب ان کے وائی فائی کا لنک آ جائے گا کسی کے موبائل میں، لیکن وہ وائی فائی آن نہیں کر سکے گا کیونکہ پاسورڈ لگا ہوگا، تو کہاں سے آن کر سکے گا؟
ہو سکتا ہے پاسورڈ نہ پتا ہو،
ممکن
ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، بعض اوقات دو تین مل کے لگاتے ہیں نا، تو اس میں ہو جاتا ہے، تو وہ اس نے ہو سکتا ہے کہ اس کو دے دیا کسی دوسرے کو.
آپ بہرحال یہ کہ پاسورڈ لگائے یا نہ لگائے، دوسرا یوز کرتا جس کو گناہ تو نہیں ہے، وہی گناہ گار ہوگا جو مس یوز کر رہا ہے. بلکہ اچھا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کے، اس سے جب تک وہ اجازت نہ دے کہ اس نے خرچہ کیا ہوا ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. آج 29ویں شب ہے اور یقیناً بالیقین آج تاک رات کی یہ آخری تاک رات ہے، اور اب ہم اگر تاک رات پانے میں کامیاب ہوئے بھی، اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں آتے سال رمضان مبارک سے ملنا نصیب فرمائے،
آمین،
تو اب 11 مہینے کے بعد ہی یہ چیزیں ممکن ہو سکے گی. اور اللہ ہمارے سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے.
عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. عفو کر No.
جہنم میں چلوں گا
Now. غفار مولا تیرا ہے نام غفار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے
جواز کی صورت بن سکتی ہے وہ ادھار یوں نہیں ہوگا کہ جب وہ لے کر آیا اور یہاں سے اس نے دیا تو یہ آپس میں ہاتھوں ہاتھ خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اب اس نے صرف کہا ہے کہ یہاں لیا ہے گھر پہ اس کے, تو یہ تو ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ اسی وقت خریداری ہو جبکہ وہ اس کے گھر پر لے کر آ گیا, تو یہ تو جائز ہو جائے گا کہ یہ وہی جو ہاتھوں ہاتھ والی صورت ہے. البتہ وہ یوں کہنا کہ تم ابھی مجھے کڑک نوٹ دے دو میں تمہیں کل دے دوں گا, یا اس نے پرانے نوٹ دے دی اور کل اس سے لیا, تو یہ ادھار ہوگا, یہ نہ جائز.
سودا کر لیا کہ میں 1000 روپے لا رہا ہوں نئے, 1100 تیار رکھنا,
یہ بات کر لیجیے, یعنی وعدہ ہو گیا ایک طرح سے
کہ کل پرسوں جب بھی میں آؤں تو تیار رکھنا تو میں دے دوں گا,
اس وقت سودا کریں گے.
اس وقت دوبارہ بارگیننگ جو بھی کریں گے,
ضروری نہیں ہے وہ تو ہاتھوں ہاتھ
بدلا بدلی کر لیں تو بھی ہو جائے گا.
اللہ اللہ, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے صبح نفل نماز اگر ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟
واجب ہے.
بیچنے کی نیت سے خریدے ہوئے گھر کی زکات کیسے نکالی جائے؟
بیچنے کے لیے
جی, تو مارکیٹ ویلیو جی, مال تجارت
زکات ہو اس کے جو مارکیٹ ویلیو اس کے مطابق.
اگر کسی کی حرکتیں بری ہوں تو کیا اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے اپنا اسسٹنٹ چھوڑا ہوا ہے؟
اس کو کہیں گے دل دکھے گا اس کا, اور یہ کہنے کی کہنا نہیں چاہیے. یہ شیطان گناہ کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر کہ جو گناہ کر رہا ہے, ایک ایک گناہ کروانا تو شیطان کا کام گناہ کروانا, گناہ کرواتا ہے, ورنہ تھا تو یہ خود بڑا عابد و زاہد پرہیزگار عبادت گزارتا ایک دور میں, پھر یہ بعد میں تباہ ہوا تکبر کر کے, اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اس نے اللہ کے حکم کے باوجود, تکبر کیا نا اس نے.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
محمد. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کہ سوالات اور ان کے جوابات. کتنے مہینوں کا چاند تلاش کرنا واجب کفایہ ہے؟ پانچ. صرف تعداد بتائیے. پانچ. شادی کے بعد عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ عورت کا. شوہر کا. رمضان کے روزے کی حالت میں فوت ہونے والے کو کتنے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: قیامت تک کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت شہزاد کراچی، بنت سلیم صادق آباد، محمد اسلم لاشاری ٹھٹھا، بنت سلیم اتاری کرم پور، بنت اسلم جیکم آباد، بنت قریشی ڈیرہ غازی خان، بنت طارق وزیر آباد. تمام درست جواب دینے والوں میں سے بذریعہ پورا اندازی نکلنے والا نام بنت شہزاد کراچی، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بنا سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک: اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کتنی کھجوریں کھاتے تھے؟ سوال نمبر دو: لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر تین: کیا ایک شخص کی ایک سے زائد کنیتیں ہو سکتی ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اچھا، اگر وہ چاند رات ہو جاتی ہے تو چاند رات کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا، چاہے کل ہو چاند رات چاہے پرسوں ہو. جی انشاءاللہ. دونوں دن اگر کل عصر کے بعد دعائے افطار وغیرہ کی ترکیب ہوگی الوداع ماہ رمضان، اور چاند اگر کل نظر نہیں آتا تو انشاءاللہ پرسوں جمعرات کو بھی یہ سلسلہ ہوگا.
جمعرات الوداع ماہ رمضان کا سلسلہ ہو یا کچھ جمعرات، انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع بھی آنے والی جمعرات کو ہی ہوگا انشاءاللہ.
مدنی مذاکرہ نہیں ہوگا پھر
ہفتہ وار اجتماع کی ترکیب. الوداع ماہ رمضان جمعرات کو جیسے کہ ہوتی ہے نا، تو الوداع ماہ رمضان میں ہفتہ وار اجتماع شامل کر لیا جائے گا. بیان ہو جائے گا.
اچھا، عصر کے بعد؟
عصر کے بعد، یہاں
جمعرات کو.
جمعرات کو.
اچھا، اور جمعرات کو جو چاند رات اگر ہے جمعرات کو، یا پھر تو عید رات ہے.
جی
اگر کل چاند نہیں ہوتا تو پھر جمعرات کو، رات کو تو مدنی مذاکرہ ہی ہے.
رات کو تو مدنی مذاکرہ ہی ہے.
اور اگر چاند کل ہو جاتا ہے تو کل رات کو مدنی مذاکرہ ہے.
جی ہاں.
جمعرات کو پھر عشاء کے بعد اجتماع ہوگا،
پھر وہ ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے.
دعائے رمضان: جب رمضان المبارک تشریف لاتا تو خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اللهم
سلمنی
من رمضان
وسلم
رمضان علی وسلمه
منی.
اے اللہ
مجھے
رمضان المبارک میں سلامت رکھ
اور
رمضان المبارک کو
میرے لیے
سلامتی والا بنا
اور اسے
مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. آمین. بجاہی خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ ماہ کفل مدینہ اور کھجور روٹی کیا ہی ہے کارکردگی؟
نہیں.
اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
لا الہ الا اللہ
رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی.
سبحان اللہ
لا الہ
الا انت
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السمعی
السبعی
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا الہ الا
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبعی
السبعی
ورب العرش العظیم
ورب العرش العظیم
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبعي
السبعي
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم صلوا
على الحبيب صلى الله عليه محمد
صلى الله عليه
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی
لا الہ الا
سبحانك اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
لا
إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا على الحبيب
صلى الله عليه محمد
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ